क्या सवाल है भाई का? हाँ,
और एक ही साथ
भाई का यह सवाल है कि हज और उम्रे की नियत आप एक साथ कर सकते हैं या आपने अलग अलग करनी है। मेरा सवाल है भाई से कि आपने हज कौन सा करना है, तमत्तु करना है या किरान करना है? तमत्तु करना। तमत्तु के दो तरीके से नियत होती है, दोनों दुरुस्त हैं। पहले यह है कि आपने मीकात से नियत करनी है, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा, अल्लाह ताला मैं उम्रे के लिए हाजिर हूं। उसके बाद आप जब तवाफ और सही कर लेंगे और अपने बाल कटवा लेंगे, इहराम उतार देंगे, आपका उम्रा पूरा हो गया। 8 तारीख को मक्का से या जहां पर आप मौजूद हैं, मीकात पे दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, जहां पर आप मौजूद हैं वहीं से आप तल्बिया पढ़ेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन, तो उम्रे की अलग और हज की अलग नियत है। दूसरा तरीका है लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा मुतमत्तियन बिहा इलल हज, अल्लाह ताला मैं उम्रे के लिए हाजिर हूं तमत्तु करते हुए हज के लिए। तो ये पहले दफा आपने इहराम बांध लिया, जब आप उम्रा कर लें 8 तारीख को फिर आपने हज की नियत दोबारा कर ली लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि जो पहले तरीके की नियत है वो ज्यादा बेहतर है कि उम्रे की अलग नियत और हज की अलग नियत। इसमें से एक मेरा सवाल है, अगर कोई शख्स है वो हज तमत्तु कर रहा है किसी और के लिए, अपना हज कर चुका है वो, उसने उम्रा किया वालिद साहब के लिए और वो हज किया वालदा के लिए, उसके लिए जायज है? मुफ्ती कहां गए? नहीं जायज। कोई और फतवा? अल्लाहु अलम, बारकल्लाह फीक। हो सकता है वो इस तरीके से कि उम्रा अलग है और हज अलग है, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा अपने कर लिया, उम्रा के सारे अहकाम पूरे हो गए, अब आप चाहते हैं कि वालदा साहबा के लिए मैं हज करूं, लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन अन फुलान, वालदा साहबा की तरफ से, तो हज पूरा हो जाएगा और सबका सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। तमत्तु होगा जी। हज इफराद जो है वालदा के लिए होगा और वालिद के लिए हज उम्रा दोनों होगा।
वालिद साहब को हज तमत्तु का सवाल मिलेगा और जो वालदा के लिए अलग
इफराद, जो उलमा का दोनों कौल मौजूद, जो सही कौल है उसने अगर शुरू में नियत थी वालिद साहब के लिए उम्रा कर लिया, अब उम्रा करने के बाद उसे याद आए कि वालदा साहब का भी मैं हज कर लूं, उसने हज किया वालदा साहब के नाम का, उम्रा वालिद साहब के नाम पे हो गया सलाम रहमतुल्लाह, और हज वालदा साहब का नाम पे हो गया, ठीक है ना। हज कौन सा कर रहा था? हज तमत्तु कर रहा था, उसका हज कौन सा होगा? हज तमत्तु ही होगा। उम्रे की जो सवाब है, हाँ, उम्रे का सवाब वालिद को मिलेगा और हज का सवाब वालदा को मिलेगा, और उसको दोनों का सवाब मिलेगा, तमत्तु उसने किया है। बात समझ आई कि नहीं?
यहां जो हज करते हैं
जी,
यहां हज करने वालों के लिए तवाफ अदा करना जरूरी है ना?
जद्दे वालों के लिए तवाफ अदा वाजिब है, वाजिब है जी, हाँ करना है। सिर्फ दो लोगों पर तवाफ अदा वाजिब नहीं है, नंबर एक जो मक्का में रहते हैं, नंबर दो हायजा औरत जिसको हैज का खून जारी हो जाए उसके लिए तवाफ अदा वाजिब नहीं है।
बड़ी उम्र की औरत के लिए
जो महरमात में से नहीं है, यानी महरम नहीं है मर्द, बड़ी औरत हो या छोटी औरत हो बगैर महरम के वो हज नहीं कर सकती, वो हज करेगी अपने महरम के साथ। हज की 5 शर्तों में से 5वीं शर्त है इस्तिफायत की, और इस्तिफायत में महरमियत भी जरूरी है औरत के लिए, बगैर महरम के औरत हज नहीं कर सकती। उसने हज कर लिया, हज तो उसका दुरुस्त है लेकिन गुनाह उसको मिलेगा कि उसने बगैर महरम के हज कर लिया। इसके लिए
सवाल किया था, मैं यानी कि मेरी बीवी की खाला आई तो मैं उसके साथ हज कर सकता हूँ, अगर बड़ी उम्र की है
तो सुभान अल्लाह।
उन्होंने पूछा कि आप क्या कहते हैं, उन्होंने बोला कि अगर इसकी दलील है तो तब मैं उनके हवाले में
बता दूं। यह दलील यह है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और नाम लिखवा रहे थे जंग पे, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक یہ فرمایا کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میری بیوی حج کو گئی ہیں اور میرا نام فلاں غزو میں لکھا جا چکا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی کی طرف روانہ ہو جائیں اور بیوی ساتھ حج کر لیں. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم ورحمۃ اللہ یہ نہیں سوال کیا کہ بڑی عمر کی ہے چھوٹی عمر کی ہے ساتھ عورتیں جا رہی ہیں, کوئی استفسار نہیں کیا. تو علماء فرمائے جب استفسار نہیں کیا کہ بڑی عمر کی ہے چھوٹی عمر کی ہے, اس کا مطلب ہے ہر عورت کے لیے ضروری ہے, شرط ہے اس کے حج کی صحت کا کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ضروری ہو.
جب احرام باندھیں گے یا قربانی کے دونوں انتظام میں ساتھ حج اور عمرہ کی نیت مثال کے طور پر بھی نہیں پانچ تاریخ مطلب سے پہلے مقروض ہے, کوئی بھی ایسے مسائل ہیں جس سے وہ پہلے نہیں اپنی جاتا قربانی ہی نہیں, یعنی حجت موقع احرام کرنا, تو یہ ناخن وغیرہ کاٹنا ہے جسم کی صفائی وغیرہ کرنا ہے, لیکن اس دن سے منع ہوگا جس دن سے.
میرے بھائی یہ جو منع ہوا ہے صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اذا دخلت العشر جب دس دن ذوالحجہ کے داخل ہو جو شروع ہو جائیں اور کسی شخص نے قربانی کرنی ہو تو وہ اپنے ناخن اور بار نہ کاٹے جب تک کہ وہ قربانی نہ دے دے. یہ حکم ہے ان لوگوں کے لیے جو حج نہیں کرنا چاہتے اور قربانی دینا چاہتے ہیں. جو حج کرنا چاہتے ہیں وہ جب احرام باندھیں گے ادھر بال تو کاٹنے ہیں, صفائی تو کرنی ہے, ناخن بھی تراشنے ہیں. یہ حاجی کے لیے حکم نہیں ہے, یہ ان کے لیے ہے جو قربانی دینا چاہے اور حج نہیں کرنا چاہتے. اس سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ اس نے احرام باندھنا ہے اس کو صفائی کرنی ہے, اس نے اگر احرام پانچ تاریخ کو باندھنا ہے تو وہ ناخن تراش لے اور اپنے بال بھی جو کاٹنے ہیں ضروری وہ کاٹ لے اور صاف ہو جائے, کوئی حرج نہیں ہے.
قربانی دینے والا یہ نہیں کہ اگر
جی ہاں, اگر ایک شخص ہے اس نے پہلے سے نیت کی ہے کہ میں نے قربانی دینی, تو وہ دس جو پہلے دس دن ہیں یعنی پہلی یکم تاریخ سے وہ نہ بال کاٹے گا نہ ناخن تراشے گا. دوسرا شخص ہے اس کو پہلی استطاعت نہیں ہے, یہ اس کی نیت نہیں ہے, پانچ یا چھ تاریخ کو اس کو پیسے مل جاتے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ میں قربانی کروں, تو اس دن سے جب سے اس نے نیت کی ہے رک جائے, نہ بال کاٹے نہ ناخن تراشے. جو پہلے کاٹ چکے اس کی معافی ہے, کوئی حرج نہیں انشاءاللہ.
ایک حائضہ عورت نے مکمل عمرہ کیا جانتے بوجھتے کہ وہ حائضہ ہے, تو اس کے لیے کیا ہے؟
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے, اگر وہ جاہل ہے اس کو پتہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے, اس کا عمرہ نہیں ہو عمرہ دوبارہ کرے.
دم وغیرہ
نہیں, کوئی دم نہیں ہے اس کے اوپر, دم کوئی نہیں ہے,
صرف
عمرہ لوٹانا پڑے گا اس کو. جو وفات پا چکے ہیں آپ ان سب کے لیے کر سکتے ہیں, چاہے آپ کا رشتہ دار ہو یا دور کا کوئی مسلمان بھائی ہو, اور اگر زندہ ہے اور اس حالت میں ہے کہ اس کی بیماری درست ہونے والی نہیں ہے, یعنی ایک شخص کینسر کا مریض ہے نعوذ باللہ, اللہ ہم سب کو محفوظ کرے, اور وہ شخص اب ٹھیک نہیں ہونے والا, ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی آخری سٹیج ہے وہ زندہ, اب اس کی طرف سے حج کر سکتے ہیں کیونکہ وہ استطاعت نہیں رکھتا, اس کی قدرت بھی نہیں, اور وہ یعنی سلام تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کبھی تندرست ہونے والا ہے. ظاہری طور پہ ڈاکٹروں کے لحاظ اللہ تعالیٰ چاہے تو کن فیکن سے شفا عطا فرما دے. دوسرا اس طریقے سے اگر کوئی شخص بوڑھا ہے اتنی شدید بڑھاپے کی وجہ سے کہ وہ سواری پہ بیٹھ نہیں سکتا, کچھ لوگوں جہاز میں چکر آتے ہیں نہیں بیٹھ سکتے سفر نہیں کر سکتے, تو ایسے لوگوں کا حج آپ کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے.
عمرہ کیا تھا شوال کے مہینے, اس کے بعد حج کی کہہ رہا ہوں میری نیت بعد میں ہوئی, میں حج کیا جو پاکستان سے آئے تھے شیخ, انہوں نے کہا کہ آپ پہ دم آ گیا کہ آپ نے جو ہے شوال کے مہینے میں حج کے مہینے میں عمرہ کیا, اس وقت میری نیت نہیں تھی, میری نیت جو ہے دم دیا
آپ نے, دے دیا اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کا, دم نہیں دینا تھا آپ نے. بہرحال اگر کوئی شخص ہے وہ حج کے مہینوں میں عمرہ کر لے, اس کی نیت نہیں تھی حج کرنے کی, عمرہ اس نے کر لیا شوال کے مہینے میں, ذوالقعدہ کے مہینے میں اس نے عمرہ کر لیا, اچانک اسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ حج کرنا چاہتا ہے, کیا اس کے لیے ضروری کہ وہ حج تمتع کرے؟ علماء کے دو اقوال ہیں, ایک وہ اقوال بھی جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے پر لازم ہے کہ حج تمتع کرے, اور حج تمتع کے لیے قربانی ضروری ہے, اور اگر حج تمتع کرے اور قربانی نہ دے سکے تو 10 دن روزے رکھے میرے بھائی, بکرا ذبح ضروری کرنا تھا آپ نے, 10 دن روزے رکھ رہے تھے, 3 حج میں اور 7 گھر میں آ کے. اگر آپ کو بعد میں خبر ہوئی تو 10 روزے گھر میں آ کے رکھے, کوئی حرج نہیں. حج افراد کی نیت کی تھی تو آپ کی قربانی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پر لازم تھا کہ آپ تمتع کریں, اور آپ کا حج جو آپ نے افراد کیا تھا وہ تھا تمتع, افراد تھا ہی نہیں, کیونکہ آپ نے حج کے مہینے میں عمرہ کیا. بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ علماء کا ایک قول ہے. دوسرا قول ہے انما الاعمال بالنیات, آپ کی نیت تھی صرف عمرے کی, حج کی نیت تھی ہی نہیں, آپ کو عمرہ گنا جائے گا. آپ نے حج کرنا ہے اسی سال میں, آپ افراد حج کر سکتے, کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. وہ یہ قول زیادہ بہتر ہے. دم سے دلوایا تھا کہ انہوں نے جو افراد کیا, اصل افراد نہیں تھا, وہ تمتع ہی تھا. تمتع میں ہوتا ہے نا کہ نہیں قربانی, اس لیے قربانی دلوائی.
طواف
سعی کچھ نہیں کیا,
مکہ پہنچا ہوں لیکن پھر وہاں سے منع کرا گیا. میں نے اس لیے قربانی دی کہ میرا پہلا حج تھا.
سبحان اللہ.
ٹھیک ہے. اس کے بعد جب یہ پتہ چلا, بات ہو رہی تھی بیٹھے تھے, وہ 11 سے لذہ کی بات منا میں تھے, تو میں نے بات نکلی اس طرح, تو میں نے کہا شوال میں تو میں نے بھی عمرہ کیا تھا, آپ پہ دم آیا, آپ نے سر حج بھی کیا, میں نے پھر دم بھی دیا.
قربانی بھی کی تھی؟
قربانی بھی کی. میں نے حج افراد, انہوں نے کہا کہ حج افراد کی, آپ حج افراد ہی کر سکتے ہیں, آپ کو
حج افراد میں قربانی ہوتی ہے؟
نہیں ہوتی, لیکن میں نے جو کی کہ میرا حج تھا پہلا.
ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر, جب دو دو قربانیاں دی آپ نے.
جی ہاں
ماشاء اللہ. چلے جی ہاں, وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ پر دم ہے کہ انہوں نے کوئی غلطی کی ہے. غلطی انہوں نے نہیں کی ہے. دم کہتے ہیں عام طور پہ بعض علماء, لفظ دم کا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں حدی, حدی ہے, دم ہے, فدیہ ہے, تین مختلف نام ہیں. جانتے ہیں آپ حدی کیا ہوتا ہے؟ حج تمتع یا قران کی قربانی کو حدی کہتے ہیں. حدی ہدیے سے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ہدیہ دے رہے ہیں اپنی طرف سے. نمبر دو دم ہے, اور دم کا مطلب ہے بکرا ذبح کرنا حرم کی حدود کے اندر, اگر آپ سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے حج کا. واجب کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے کنکر نہیں مارے, کنکر آپ کے چھوٹ گئے ہیں. 11 تاریخ کو اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ رحم کرے, 11 تاریخ کو اکثر سوال بھی یہی ہوتے ہیں, 11 تاریخ کنکر مارے اور 12 تاریخ کنکر کسی ساتھی کو دے دیے, تندرست ہے بالکل, واپس آ جاتے ہیں, طواف ادا کر کے آتے ہیں. اس شخص پر تین غلطیاں ہیں, تین دم واجب ہو گئے اس شخص پر. نمبر ایک کنکر نہیں ماری 12 تاریخ کو. نمبر دو منا میں رات گزارنا واجب ہے, وہ بھی چھوٹ گیا, اس پہ آپ کسی کو وکیل نہیں بنا سکتے. نمبر تین طواف الوداع اپنے وقت سے پہلے کیا. طواف الوداع مطلب خدا حافظ, وداع وہ آخر میں ہوتا ہے, تو اس نے پہلے کر لیا, تو تین دم اپنے سر پہ باندھ کے آ جاتے ہیں. وہ سمجھتے کہ ہم نے اچھا کام کرے, پورا حج ہمارا ہو گیا, تو ہم انہیں یہ کہتے کہ آپ واپس جاؤ, کم سے کم ایک دم کم ہو جائے گا, طواف الوداع کر لو, آپ کے لیے جائز ہے. باقی جو دو دم ہیں وہ آپ کے سر پہ ہیں, آپ وہ دو دم دے دیں. تو اس طریقے سے بغیر علم کے آپ نے اگر حج کرنا ہے, اسے میں بار بار یہی کہتا ہوں, میری یہی گزارش ہے, جس نے حج کرنا ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے, آپ اسے بہترین طریقے سے ادا کریں. ابھی دو دن تیسرے بھی دینا چاہتے ہیں؟
میں پوچھ رہا ہوں.
آپ کا جو دوسرا تھا وہ کافی ہو گیا, خلاص. جی ہاں, مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے فجر کی نماز تک. اگر کوئی شخص مزدلفہ میں نہیں رات گزارتا, جان بوجھ کے وہ چلا جاتا ہے بغیر عذر شرعی کے, اس پر دم واجب ہو جاتا ہے. کوئی حرج نہیں ہے, اگر آپ کو جگہ نہیں ملتی, اور یہ بات ویسے میں کہہ رہا ہوں, جگہ مزدلفہ میں مل ہی جاتی ہے. نہیں, راستہ جام گاڑی میں تو جام ہو جاتا ہے, پیدل والوں کا راستہ جام نہیں ہوتا. میں نے اس سے پچھلے سال بھی حج کیا تھا, راستہ جام تھا, مجھے راستہ مل گیا تھا الحمدللہ. پیدل والوں کا راستہ ادھر ادھر سے مل جاتا ہے. ہاں گاڑیوں میں مسئلہ ہوتا ہے, گاڑیوں میں کبھی کبھی فجر کی اذان ہو جاتی ہے, یہ مشکل ہوتا ہے. تو جو گاڑی میں ہے ان کے کوئی حرج نہیں ہے, کوئی دم نہیں ہے. فتق اللہ مستقاتم, اپنے ساتھ کے مطابق انہوں نے کام کیا, راستہ نہیں ملا تو کیا کرے, تو وہ گاڑی کے اندر اس کا حکم مزدلفہ کا حکم ہے. لیکن ایک غلطی کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے مغرب کی اور عشاء کی, کہ گاڑی کے اندر اگر رش ہے تو باہر نکل کے نماز تو پڑھ سکتے ہیں, ٹریفک تو ویسے جام ہے, گاڑی میں بیٹھتے کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, باہر نماز تو پڑھ لیں. تو اکثر لوگ جو غلطی کرتے ہیں مزدلفہ کی رات میں وہ نماز نہیں پڑھتے یا نماز کو دیر سے پڑھتے ہیں, پہلے کنکریاں اٹھانے شروع ہو جاتے ہیں سب سے پہلے جاتے ہی, یہ بات غلط ہے. سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ہے, ایک اذان ہوگی دو اقامتیں ہوں گی, پہلے تین رکعت مغرب کی نماز, دوسری اقامت ہوگی, پھر دو رکعت عشاء کی نماز, وہ آپ نے ادا کرنی ہے. اگر آپ کے ساتھ بوڑھے لوگ ہیں یا بیوی بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو آپ کے لیے جائز ہے کہ ایک بجے کے بعد, آدھی رات کے بعد آپ مزدلفہ سے روانہ ہو جائیں, کوئی دم نہیں ہے. لیکن جو تندرست لوگ ہیں, کوئی عذر نہیں ہے, کوئی مشکل پریشانی نہیں ہے, تو فجر کی نماز تک انتظار کریں, فجر کی نماز کے بعد وہ مزدلفہ سے روانہ ہو کر منا کی طرف چلے جائیں. عورتیں تندرست بھی ہوں, یعنی ایک شخص اس کا ایک عورت بھی ہے اس کے پاس, کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ ایک شخص ہے, ایک محرم ہے, اس کے ساتھ پانچ عورتیں ہیں, سب تندرست ہیں اور دس بچے ہیں, تو یہ صبح جا سکتے بیچارہ؟ تو تندرستی کے ہم جو حکم ہے وہ سب کے لیے برابر نہیں ہے. تندرست ہے اگر ایک شخص ہے یا اس کی طاقت کے مطابق ہے, یعنی ایک شخص ایک محرم ہے, اس کے ساتھ پانچ عورتیں ہیں, دس بچے ہیں, اس کے لیے مشکل پڑ جاتی ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کے چلا جائے, اس نے بڑے جب کنکا بھی مارنا ہے تو بھیڑ میں رش میں کافی پریشانی ہوگی اسے, اس کے لیے جائز ہے کہ وہ رات کو آدھی رات کے بعد ایک بجے کے بعد رحمت اللہ برکاتہ کہ وہ چلا جائے, اور جاتے ہی بڑے جملے کو رات کو ہی کنکر مار سکتا ہے. دس تاریخ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ زوال کا انتظار کریں, دس تاریخ کو بڑے جملے کو کنکر مارنے کے لیے آپ کسی وقت بھی مار سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں, کوئی مشکل نہیں. ہاں صحیح, کوئی مشکل نہیں, دوسرا دس کم کر دیں گے, کوئی مشکل نہیں. یہ سوال ہے کہ جو لوگ تعجل کرنا چاہتے ہیں, 12 تاریخ کو وہ حج ختم کرنا چاہتے ہیں اور منا سے روانہ ہونا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے منا کی حدود سے نکل جائے. اگر سورج غروب ہوتے ہیں وہ منا کے اندر ہیں تو وہ 13 کے کنکر مار کے پھر منا سے نکل جائے. تو اگر کوئی شخص گاڑی میں بیٹھا ہے یا پیدل چلا ہے لیکن سورج غروب منا کی حدود کے اندر ہی ہو گیا بھیڑ کی رش کی وجہ سے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ چلا جائے گا, کوئی حرج نہیں اس کے لیے. انما الاعمال بالنیات, آپ کی نیت ہے کہ آپ نے 12 تاریخ کو تعجیل سے جانا ہے, آپ نے پورے سامان پیک کر لیا, نیت صرف دل پہ نہیں ہوتی, نیت عمل سے بھی ہوتی ہے. ایک شخص سے وسوسہ ہوتا ہے میں جاؤں یا نہ جاؤں, یہ نیت نہیں ہوتی. نیت یہ ہوتی ہے آپ نے نیت کر لیا, عزم کر لیا کہ آپ نے 12 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے نکلنا ہے, آپ نے سامان بھی باندھ لیا اپنا, لیکن آپ کا ایک ساتھی گم ہو گیا, اللہ تعالیٰ رحم کرے, آپ نے انتظار کیا, ڈھونڈتے ڈھونڈتے سورج غروب ہو گیا, آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں, ابھی گاڑی تو دور کی بات ہے, آپ کو ساتھی مل گیا, آپ منا کی حدود سے سورج غروب ہونے کے بعد جا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اگر گاڑی میں بیٹھے ہیں تو من باب اولا آپ چلے جائیں, واپس نہ آئیں. اس طرح اگر پیدل چل رہے ہیں, سامان اٹھا لیا اپنا اور سورج غروب ادھر ہی ہو گیا, ابھی منا کی حدود کے اندر ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایک شخص سورج غروب ہو گیا اب جانا چاہتا ہے, نہیں, اس کے لیے جائز نہیں.
حج جو ہے کچھ لوگ یہ نہیں کہنا اثر کی نماز جو ہم لوگوں کو تھک گیا تھا, یہی تھا کہ خطبہ سنا, خطبہ سننے کے بعد ایک دوسرے بار بار بھی حج کی نماز پڑھنے کی, اس کو حج کہا جاتا ہے, یہ حج ہے کہ خطبہ سنتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, اس کو حج کہتے ہیں.
نماز پڑھی تھی کہ نہیں, میرا سوال یہ, نماز کے بعد ہی گلے ملے؟ اچھا, کیونکہ آپ کے خطبے کے بعد میں,
نماز کو,
کیونکہ خطبہ پہلے ہوتا ہے نماز بعد میں ہوتی ہے,
جی خطبہ نماز کے بعد فارغ ہونے کے بعد جو کہتے ہیں وہ حج کی مبارک ہے,
ٹھیک,
اور اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ ہم نے دیکھے کہ ابھی آ رہے ہیں اور ہم لوگ خطبے کو حسن
جی
جب ہم گئے.
بھائی کہ یہ سوال ہے کہ جب ہم نے حج کیا تھا, بھائی نے, میں نے نہیں, ساحل نے جب حج کیا تھا تو عرفات کے دن خطبے کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد ہم ایک دوسرے سے گلے ملے اور ایک دوسرے کو حج کی مبارکباد دی, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. آپ نے مبارک دینی ہے، عید کی عید مبارک سنت سے ثابت ہے، اور حج مبارک اس لیے اس وقت نہیں ہے کہ حج آپ کا تو پورا ہوا ہی نہیں، ابھی تو آپ کے دو بڑے رکن رہتے ہیں، کون سے؟ طواف الافاضہ اور سعی الحج اگر متمتع ہے، اگر قارن مفرد ہے پہلے کر چکا ہے تو اس کے لیے طواف الافاضہ رہتا ہے، اور بغیر ارکان پورے ہوئے حج نامکمل ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے گلے ملنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، تو آپ نے گلے اگر ملنا ہے تو 10 تاریخ کو عید مبارک دے سکتے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خطبے کو ہی سمجھنا حج، یہ بات درست نہیں ہے، خطبہ مسنون ہے، سنت ہے، آپ خطبہ سنیں سنت ہے، یہ ارکان حج میں سے نہیں ہے، لیکن عرفات میں ٹھہرنا چاہے تھوڑی دیر کے لیے یہ رکن ہے حج کا۔ تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، عرفات میں ٹھہرنا ہی حج ہے، یعنی سارے کے سارے حج عرفات میں، یہ سمجھ لیں، کیا طواف الافاضہ حج کا حصہ نہیں، سعی الحج حج کا حصہ نہیں، احرام حج کا حصہ نہیں، عرفات کے بارے میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ہے کہ عرفات کا دن دوبارہ نہیں آتا ہے، سال میں ایک دن ہوتا ہے بس، سعی اب بھول کے بعد میں جا کے کر سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن حج جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور عرفات کے دن 9 تاریخ کو عرفات میں نہیں ٹھہر سکتے، 10 تاریخ گزر جاتی ہے پھر عرفات میں جاتے ہیں، ان کا حج نہیں ہے، اس لیے الحج عرفہ، کہ حج کی جو بنیادی چیزوں میں سے جو سب سے زیادہ بڑی بنیاد ہے وہ ہے عرفات کے دن ٹھہرنا 9 تاریخ کو، اور خطبہ حج نہیں ہے، یاد رکھیں، جو یہ سمجھتے کہ خطبہ سننا ہی حج ہوتا ہے، نہیں یہ بات درست نہیں ہے۔
عرفات میں جو لوگ مغرب کے ٹائم تک نہیں پہنچتے کہ ہم لوگ کے بنا رہے اور لوگ
ان کا حج ہے، میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے عرفات میں ٹھہرنا چاہے دن ہو یا رات ہو، سنن میں 10 تاریخ فجر سے پہلے تک، سنن ابی داؤد میں مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص تہامہ سے نکلے پہاڑوں اکیلا تھا، پہاڑوں کا سفر وہ کرتا رہا اور جاہل تو اسے پتہ نہیں تھا، اسے صرف یہ پتہ تھا کہ اس سال میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے ہیں، تو کو تڑپ تھی کہ میں بھی نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کروں۔ تو جب پہنچتے مزدلفہ کی فجر کی نماز نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، تو وہاں پر پہنچے، نماز باجماعت ادا کی، نماز کے بعد آ کے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کرتے ہیں اور اپنا قصہ بیان کرتے ہیں، میں نے کوئی پہاڑ نہیں چھوڑا جہاں پر میں رکا نہ ہوں، مجھے نہیں پتا کہ وہ عرفات کا پہاڑ کون سا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے ساتھ یہ نماز پڑھے، یعنی مزدلفہ میں فجر کی نماز، اور اس سے پہلے وہ تھوڑی دیر کے لیے عرفات میں ٹھہرے چاہے دن کو یا رات کو، تو اس کا حج ہو گیا۔ تو رات کو بھی آپ عرفات، اگر سورہ غروب ہو جائے آپ نہ پہنچ سکے، رات کو عرفات میں تھوڑی دیر آپ ٹھہر سکتے ہیں، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں آپ گاڑی کو روکیں، ویسے رش ختم ہو جاتا ہے عرفات میں، سورہ غروب ہونے کے بعد عرفات تقریباً خالی ہو جاتا ہے، آپ گاڑی روکیں، دیر تو ویسی ہوگی آپ کو، وہاں پر آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ آپ رہیں، اس کے بعد آپ مزدلفہ چلے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، حج انشاءاللہ ہو جائے گا۔ جو لوگ مغرب سے پہلے عرفات سے نکل جاتے ہیں وہ واپس چلے جائیں، اگر واپس نہیں جاتے، علماء کے ایک قول یہ ہے کہ اس پر کوئی حرج نہیں ہے، دوسرا قول اس پر دم واجب ہے، اور یہ قول شیخ بن باز کا ہے کہ اس پر دم واجب ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں جبل رحمت جو ہے یہ کسی حدیث میں نے نہیں پڑھا، لیکن لوگوں میں مشہور یہی ہے، لوگوں یہ نام مشہور ہو چکا ہے، اگر آپ کہیں عرفات کا جبل تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، اب جبل رحمت کسی کے سامنے کہیں گے تو پتہ چلے کہ یہی جبل ہے، تو اس لیے اس کی مشہور ہونے کی وجہ سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھی ہم کبھی کبھی جبل رحمت نام دے دیتے ہیں، کہ سنت طریقہ یہ ہے عرفات کے دن کہ آپ جب خطبہ سن لیں، نماز پڑھ لیں، اس ظہر کے اور عصر کے قصر جمع قصر دونوں پڑھ لیں، اس کے بعد آپ چلے جائیں جبل رحمت کی طرف، سنت ہے یہ، اور جبل پہ چڑھنا ضروری نہیں ہے، یاد رکھیں آپ اس جگہ پہ جبل کے قریب اور اپنا رخ کر لیں قبلے کی طرف، وہاں پہ آپ دعا مانگیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ اس جبل کے قریب ٹھہرے، اور عصر کی نماز یعنی جمع تقدیم جو عصر کی نماز پڑھ لی ظہر کے وقت میں، اس وقت سے لے کے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، اس وقت سے لے کے جب تک سورج غروب نہیں ہو اپنے ہاتھ نیچے نہیں کیے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے. تو ہم جیسے محتاجوں کو کیا ضرورت نہیں ہے؟ تو یہ واحد دن ہے پورے سال میں, یہ دن سال میں ایک مرتبہ آتا ہے, اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں, اپنے فرشتوں سے گفتگو کرتے, دیکھیں میرے بندوں کو, ان کے چہروں پر گرد و غبار, ان کے بال بکھرے ہوئے, ان کے ارحم بوسیدہ ہو چکے ہیں, کیوں آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تیرے رضا کے لیے ہیں, اے میرے فرشتے گوار ہیں, میں نے سب کو معاف کر دیا. اور واحد دن ہے پورے سال کا جس میں اللہ تعالیٰ اتنی گردنیں جہنم سے آزاد کرتے ہیں, پورے سال میں کسی دن میں نہیں کرتے. تو جبر رحمہ کا نام کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, لیکن لوگوں میں مشہور ہے, اس لیے ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات یہ استعمال کرتے ہیں. جی نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وقفتها هنا وعرف كلها موقف, میں اس جگہ پر ٹھہرا ہوں اور عرفات سارے کا سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پر قربان جاؤں. اب جانتے ہیں الفاظ کیوں فرمائے؟ اگر یہ الفاظ نہ فرماتے تو لوگ وہاں پہ مر جاتے, کہ یہ یہاں پر میرے سامنے رکے, اس جگہ کی کوئی فضیلت ہے, وہاں پر بھیڑ ہوتی, وہاں پہ رش ہوتا, وہاں پر لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے. تو ان الفاظ کی وجہ سے لوگ اس بھیڑ سے بچ گئے اور لوگ عرفات پورے میں آرام سے جا کے ٹھہر جاتے ہیں. تو جو لوگ یہ سمجھتے کہ جب تک جبر رحمہ کی طرف نہیں جائیں گے ہمارا حج نہیں ہوگا, تو یہ غلط فہمی ان کی. عرفات پورا موقف ہے, جو شخص تندرست سے جا سکتا ہے تو چلا جائے, رش زیادہ ہے تو نہ جائے. لوگ تو بےچار, میں نے یہ بھی دیکھا, یہ بھی بڑی غلطی کہ عورتوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اور وہاں پر بھیڑ میں عورتوں کو بھی آپ بھی جاؤ اور لگے ہیں اوپر چڑھنے کے لیے, کسی کو دھکا لگ رہا ہے, کوئی اوپر سے گر رہا ہے, کوئی, یہ کون سا حج ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, ہلک المترقعون, ہلاک ہو گئے شدت پسند, ہلاک ہو گئے. میرے بھائی یہ دین آسان ہے, یہ رحمت و شفقت کا دین ہے. آپ حج کریں آسان طریقے سے, آپ خود بھی اطمینان سے حج کریں, سکون سے, دوسروں کو بھی اطمینان سکون سے حج کرنے دیں. جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عرفات کے دن کا روزہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہ معاف فرما دے. ایک دن کا روزہ ہے, اور یہ حاجی کے لیے نہیں, جو حج نہیں کرنا چاہے تو ان کے لیے ہے. حاجی تو خود مصروف ہوتا ہے, حاجی روزہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں. دلیل کیا ہے؟ ایک مرتبہ, بلکہ حج میں ہی, حجت الوداع میں, صحابہ کرام کا آپس میں تھوڑا سا بحث مباحثہ ہو گیا اس مسئلے پر. بعض صحابہ نے یہ فرمایا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ ہے, نبی علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں اپنی اٹھنی پہ. بعض صحابہ نے فرمایا نہیں, روزہ نہیں ہے. تو ایک عظیم صحابیہ رضی اللہ عنہا وعنہن اجمعین یہ سن رہے تھے بحث مباحثہ, انہیں حکمت سے بڑا پیارا کام کیا, دودھ کا پیالہ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا, ابھی پتہ چلتا روزہ ہے کہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کے پیالہ ملا, انہوں نے پی لیا تو پتہ چلا کہ روزہ نہیں تھا. تو عرفات کے دن حاجی روزہ نہیں رکھیں گے, جو حاجی نہیں ہے ان کے لیے فضیلت ہے کہ وہ روزہ رکھیں, اور ایک سال پچھلے جو آپ گناہ کر چکے ہیں وہ معاف, اور ایک آنے والا سال جو آپ نے دیکھا نہیں وہ بھی معاف. چھوٹا سا عمل ہے, عظیم سا اجر و ثواب ہے. اس لیے بھائی سے گزارش ہے کہ 9 تاریخ آج کے کیلنڈر کے لحاظ سے منگل کا دن ہو رہی ہے, منگل کے دن کا آپ اہتمام کریں, اور انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب ساتھیوں کو اور ہر مسلمان کو 9 تاریخ کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے تمتع حج کرنا ہے, حج تمتع کے لیے یاد رکھیں, یہ ضروری ہے کہ آپ نے پہلے عمرے کی نیت کرنی ہے, پھر احرام سے آپ نے آزاد ہو جانا ہے, حلال ہو جانا ہے. اس کے 2 طریقے, اگر آپ ایک تو نیت سے بال کٹوا لیے آپ حلال ہو گئے, آپ اگر احرام کپڑے اتار کے عام کپڑے پہن کے پھر اتار کے پھر احرام باندھ لیں تو بہتر ہے, لیکن بھیڑ میں 8 طریقے یہ نہیں ہوتا عام طور پہ. تو کیا کرنا ہے, آپ نے اسی احرام میں بال کٹوا لیے نا, بال ختم ہو گئے, حلال ہو گئے, اپنی نیت سے یہ سمجھ لیں کہ میں حلال ہو گیا ہوں, چاہے تو اپنے ناخن تراش لیے تو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے میں حلال ہو گیا ہوں. اگر ناخن پہلے تراش ہے تو ضرورت نہیں ہے کہ اس کو چبا چبا کے اتارو، ضروری نہیں ہے، لیکن آپ نیت سے یہ سمجھ لیں کہ میں حلال ہو گیا ہوں. بعض لوگ سمجھتے میں حلال نہیں ہوں، یاد رکھیں آپ حلال ہو گئے ہیں. اسی وقت آپ دوبارہ اگر حمام میں غسل کر سکتے ہو اسی احرام میں دوبارہ نیت کر سکتے تو ٹھیک ہے. اگر حمام میں بھی بھیڑ ہے آپ نہیں جا سکتے، آپ اپنی جگہ پہ بال کٹوانے کے بعد، عمرے کے بعد اپنی جگہ پہ لبیک اللہم حجن کہہ کے مینا میں روانہ ہو جائے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ.
اگر کوئی شخص 12 تاریخ کو مینا میں نہ رکے تو اس کا دم 12 تاریخ کو اگر نہیں رکتا، نہیں کوئی 11 کو رک کے چلا جاتا.
یہ تو میں کہہ رہا ہوں 11 تاریخ کو جو لوگ چلے جاتے ہیں ان پر تین چیزیں رہ جاتی ہیں، تین واجبات. مینا میں رات گزارنا واجب ہے، 12 تاریخ کنکر مارنا واجب ہے، اور طواف وداع واجب ہے. 12 اس نے 11 تاریخ کو کیا، اس کی بات ہوئی جو 11 تاریخ کو اپنے ساتھ کنکر دیے، بھائی آپ میرے کنکر مار لینا، میرے پاؤں میں درد ہو رہے میں جا رہا ہوں. وہ یہ سوال آیا ہے پچھلے سال میں، بھائی آپ جلدی کیوں ہے 11 تاریخ میں، میرے پاؤں میں درد تھا. بھائی پاؤں میں درد تو سب کے پاؤں میں درد ہوتا ہے میرے بھائی، حج میں کیا سمجھتے ہیں آپ کے لیے پھول بھی چھائے جائیں گے یا آپ کوئی اٹھا کے جائے گا، بھائی درد تو ہوگا پاؤں میں. یہ نہیں مطلب جہالت کی بات میں کروں، وہ بیچارہ سمجھتا تھا کہ عذر شرعی ہے، بھائی میرے پاؤں میں درد تھے، میں نے اپنے ساتھی کو کنکر دے میں واپس آ گیا، ہم نے طواف وداع بھی کیا تھا 11 تاریخ کو، تو کیا فائدہ اس کا؟ ابھی آپ فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں کیوں؟ وقت ہی نہیں. اگر پڑھ لیں تو کیا وہ صحیح ہے؟ صبح پڑھنی پڑے گی کہ نہیں آپ کو؟ اس لیے طواف وداع جس نے پہلے کر لیا، اپنے وقت سے پہلے اس نے کیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یا تو دوبارہ چلا جائے 12 تاریخ کو یا 13 تاریخ کو، اس کی مرضی ہے، 14 کو 15 کو جب بھی جائے طواف وداع کر لے، اس کا ایک دم کم ہو گیا. پانچ منٹ اور ہے. ہاں یاد رکھیں، بڑے سے چھوٹے کی طرف نہیں آ سکتے، چھوٹے سے بڑے کی طرف جا سکتے ہیں. حج تمتع وہ حج ہے جس کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اور صحابہ کرام بڑی عجیب بات لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عمرہ کر چکے، اپنے گھر سے احرام باندھا مدینے سے میقات سے الحلیفہ سے اور یہاں تک آئے، عمرہ ہم نے کر لیا، ہم احرام میں، آپ چاہتے احرام اتار دیں اور اپنے بیوے سے صحبت کریں، حالانکہ لفظ بھی ایسا استعمال کیا کہ ہمارے شرم گاہوں سے مری کے قطرے گرتے رہے آپ، یعنی کتنی بڑی بات ہے، یعنی بڑی تعجب کی بات ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم کیسے کریں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور یہ فرمایا کہ اگر میں اپنا قربانی کا جانور ساتھ نہ لے کے آتا تو میں بھی تمتع کرتا. تو تمتع بہتر ہے، اور جس نے تمتع کی نیت کر لی تو تمتع ہی کرے، اور جس نے افراد کی نیت کی ہے وہ تمتع تو کر سکتا ہے، قران بھی کر سکتا ہے، لیکن تمتع سے افراد کی طرف نہیں آ سکتا. نہیں یہ قران کے لیے ہے، متمتع کے لیے نہیں، قران کے لیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اپنا جانور قربانی کا ساتھ نہ لے کے آیا ہوتا تو میں بھی تمتع کرتا، یعنی انہوں نے قران کیا، نبی علیہ السلام نے خود قران کیا، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ تمتع کریں. تو قربانی کے جانور جو ہے یہ سنت طریقے فرض نہیں ہے، سنت طریقہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ لے کے آئیں. اگر آپ ساتھ نہیں لے کے آ سکتے، آپ نے کیونکہ آج کل تو مشکل ہے بھائی گاڑی میں، تو آپ کے لیے مشکل جائے، بکرا کہاں بٹھائیں گے آپ، نہیں بٹھا سکتے نا، تو مشکل ہے آپ کے لیے. تو جس نے قران کرنا ہے وہ 10 تاریخ کو منا سے ہی اپنا قربانی کے جانور ذبح کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. ہاں ٹوکن کا ایک بات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ٹوکن ساتھ لے جائے، یہ بات بھی ہے جی، نہیں یہ بات درست ہے کہ ٹوکن والا سسٹم جو ابھی موجود ہے وہ وہی اثر رکھتا ہے جیسا کہ آپ جانور ساتھ لے کے جا رہے ہیں، یعنی بکرے کا ٹوکن آپ کی جیب میں ہے، بکرا آپ کی جیب میں ہے، نہیں کہاں
جی ہاں آتے ہیں
جی ہاں ان کو نہیں ملتا وہاں سے، صحیح بات ہے، ہم جدہ کی بات کر رہے ہیں، ان کے لیے آسانی ہے. اور ویسے بھی دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے، ویسے بھی جو ٹوکن بھی نہ لے جا سکے یا نہیں لینا چاہتا، کیونکہ بہتر ہے کہ اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرے، اپنے ہاتھ سے یہ بہتر ہے، اگر نہیں کر سکے تو ٹوکن لے لے، کوئی حرج نہیں ہے.
ایک ٹوکن کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ مطلب دو بجے کے بعد یا تین بجے کے بعد آپ اپنا احرام کھول لیں اس طریقے سے. تو اب وہ قربانی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اس وقت کے اندر اندر یہ حاجی کو نہیں پتا ہوتا.
نہیں, آپ نے وکیل بنا دیا نا, آپ کی گردن سے اتر گیا خلاص, اب وہ جانے اس کا رب جانے, آپ نے جو لکھے اس پہ عمل کرنا ہے, باقی انہوں نے غلط کیا یا کچھ بھی کیا آپ نے اپنا کام پورا کر لیا. میرا سوال ہے, اب اضحیہ جانور قربانی کرنے کے بارے میں چند سوال ہیں, کیا بچہ قربانی کر سکتا ہے, عورت بکرا ذبح کر سکتی ہے, بچہ بکرا ذبح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں, عورت کر سکتی ہے. اور قربانی کی شرطیں جانتے ہیں آپ لوگ؟ قربانی ہر سال کرتے ہیں ہم لوگ. اچھا یہ بات بھی سن لیں قربانی کے بارے میں. سب سے پہلے قربانی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ فرماتے ہیں فصل لربک وانحر, نماز پڑھو اور قربانی کرو. تو پہلے نماز کا ذکر ہے پھر قربانی کا, یعنی نماز عید کی نماز ہے اور بکرا ذبح کرنا قربانی, یعنی بقرعید کی جو ہم قربانی کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچے نہ خون پہنچتا ہے. لن ینال اللہ لحومہ ولا دماؤہ ولکن ینال التقوى منکم. اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, اللہ تعالیٰ صرف تقوا پہنچتا ہے, آپ کی نیت پہنچتی ہے. گوشت ہم کھا جاتے ہیں اور خون بہ جاتا ہے. قربانی کی شرطیں, نمبر ایک جانور معتبر ہونا چاہیے, اور معتبر جانور تین ہیں, بکرا, گائے, اونٹ, اس کے علاوہ معتبر جانور نہیں. ہاں جو بکرے کی طرح بھیڑ ہے وہ جائز ہے, گائے کی طرح بھینس ہے وہ بھی جائز ہے. انڈیا میں کافی مسئلے ہوتے, سوال بھی آتے بےچاروں, وہاں پر ہندو جو ہے گائے نہیں ذبح کرنے دیتے, مشکل سے گائے ملتی ہے, کیا وہ بھینس ذبح کر سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ اچھا دوسری شرط ہے عمر معتبر ہونی چاہیے, اس عمر سے کم جانور ذبح کیا تو اس کا فائدہ نہیں, دوبارہ آپ کو جانور ذبح کرنا پڑے گا. بھیڑ کی 6 مہینے یا اس سے زیادہ, بکرے کی 1 سال یا اس سے زیادہ, گائے کی 2 سال یا اس سے زیادہ, اونٹ کی 5 سال یا اس سے زیادہ. عمر کا پتہ کیسے چلے گا؟ دانتوں سے. آپ کو پتہ ہے, آپس کی بات ہے, جو چرواہے ہوتے ہیں نا چرواہوں کو پتہ ہوتا ہے, تو آپ جہاں سے بکرا خرید ان سے کہہ دیں. آپ کو, ہاں آپ کو یہ پتا ہے کہ ہم ڈاکٹر لوگ جو ہیں ہم بچوں کی عمر کیسے بتاتے, پتہ ہے؟ دانتوں سے بتاتے ہیں. یہ سسٹم دانتوں کا جو میڈیکل میں بھی ہے, تو جانور کے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ چرواہے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی عمر کتنا ہے, ان سے مشورہ ضرور لیا کریں. نمبر تین وقت کا اعتبار ہونا چاہیے. قربانی کے لیے جو حاجی ہیں ان کا وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے 10 تاریخ کو, اور ان کا جو متمتع یا قاری ہیں ترتیب یہ ہے 10 تاریخ کو سب سے پہلے وہ جمرہ عقبہ جو بڑا جمرہ اس کو کنکر ماریں گے پھر قربانی کریں گے, یہ سنت ہے. اگر پہلے کوئی کر لے تو کوئی حرج نہیں, لیکن جو حج نہیں کر رہے جو حاجی نہیں ہیں وہ جو ان کا قربانی کے وقت شروع ہوتا ہے عید کی نماز کے بعد, اگر کسی عید نماز سے پہلے ذبح کر لے تو اس کا بکر قربانی نہیں, وہ عید نماز کے بعد دوبارہ ذبح کرے. اور وقت کب تک ہے؟ دیہات علیحدہ کا نہیں, قربانی والا کرم. اور جو وقت کب تک ہے؟ 13 تاریخ تک. کچھ لوگ 12 سمجھتے ہیں, 10 11 12 3 دن, یہ بات درست نہیں ہے. 13 تاریخ تک وقت موجود ہے کہ آپ 13 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک آپ بکرا ذبح کر سکتے ہیں.
13 تاریخ
پہلے تک, کچھ لوگ اثر تک, لیکن غروب ہونے تک بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر مجبوری بکرا نہیں ملا, اسے کوئی مسافر تھا واپس آئے اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچ گیا تو وہ کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. نمبر 4 جگہ کا اعتبار, جو حج میں ہیں متمتع یا قارن ہیں یا جنہیں دم دینا ہے واجب ترک کرنے کی وجہ سے یا فدیہ چھوڑنے کی وجہ سے, تو وہ حرم کے حدود کے اندر دیں. جو حج نہیں کر رہے وہ شخص جہاں پر وہ موجود ہے وہیں پر وہ قربانی کا بکرا ذبح کرے, اگر وہ اور اس کی فیملی جہاں پہ موجود ہے وہیں پہ. اگر اس کی فیملی انڈیا یا پاکستان میں اور وہ شخص یہاں پہ ہے جدہ میں ہے, تو اس کے لیے دونوں صورتیں جائز, وہ یہاں پر بھی ذبح کر سکتا ہے اور وہاں پر بھی ذبح کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. پانچویں شرط ہے بکرا عیب سے پاک ہونا چاہیے، یعنی جانور جو ہے عیب سے پاک ہونا چاہیے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار ایسے عیب ہیں جانور میں، اگر یہ پائے جائیں تو جانور جو ہے وہ قربانی کے لائق نہیں ہے، ایسے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے. نمبر ایک، کانا، جانور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، ایک آنکھ دوسری نہیں ہے. من باب اولا، اندھا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اندھا جائز ہے، جو کہتے ہیں قیاس ہم نہیں مانتے، جو قیاس کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کا قیاس جائز نہیں ہے، اندھا بکرا جائز ہے، کیونکہ حدیث میں کانا تو ہے اندھا تو آیا نہیں ہے. یہ بڑی تعجب کی بات ہے، اور واقعی علماء میں کبھی کبھی تعجب کی بات ہوتی ہے ایسے کہ وہ کہتے ہیں حدیث میں تو یہ آیا ہے کانا بکرا ہے، اندھا تو آیا نہیں ہے. بھئی اندھے کا عیب زیادہ ہے کانا کا عیب زیادہ ہے؟ ابھی کانا تو ایک آدھا تو دیکھ رہا ہے بےچارا، اندھا تو کچھ دیکھتے بھی نہیں ہے. تو وہ کانا بکرا جس کا کانا پن بالکل واضح ہے. نمبر دو، وہ لنگڑا بکرا جس کا لنگڑا پن واضح ہے، ظاہر. واضح مطلب ہے آپ دور سے دیکھ رہے ہیں، چھوٹی سی تکلیف میں کوئی حرج نہیں. نمبر تین، ایسا مریض بکرا جس کی مرض دور سے واضح ہے. اور چوتھے نمبر پر، ایسا دبلا جانور بکرا، کوئی بھی ہو جانور، جس کے دبلا پن دور سے واضح ہو، ہڈیاں ہیں ساری، تو ہڈیوں کو ذبح کر کے آپ ہڈیاں تقسیم کریں گے کیا؟ ہڈیاں کھاتے رہیں گے کیا؟ یہ احکم الحاکمین کی حکمت نہیں ہے. قربانی کرتے ہوئے نہ تو اللہ تعالیٰ کو خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے. جب آپ ہڈیاں ذبح کریں گے تو ہڈیاں کیا کریں گے آپ؟ خون تو بہا دیا، ہڈی بھی پھینک دی، گوشت اس کا تھا نہیں، تو فائدہ کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز دیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، آپ مسلم بھائیوں کو بھی اس سے فائدہ ہو. تو یہ چار چیزیں ہیں جس سے، چار عیب ہیں جو جامع پائے جائیں تو وہ جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر چھوٹا سا کان کٹا ہوا ہے یا چھوٹا سا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس سے جائز ہے. اگر بکروں کو کبھی کبھی داغ لگا دیتے ہیں، ضربے زیادہ ہوتے ہیں، بکرے مکس ہو جاتے ہیں، تاجر پریشان ہو جاتے ہیں، میرا بکرا کدھر ہے تو میرا بکرا کدھر، وہ کیا کریں گے پھر؟ بعض کیا کرتے ہیں، داغ لگا دیتے ہیں، اپنی کمپنی کا نام یا کچھ ایسا نشان لگا دیتے ہیں. اگر بکرے میں داغ لگے کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے قربانی کے لیے. چھٹے نمبر پر شرط ہے ذبح کرنے کا، ذبح کرنے کا طریقہ اور اس کے بعد شرطیں ہیں. نمبر ایک، جو شخص ذبح کر رہا ہے عاقل ہونا چاہیے، پاگل ہے تو اس کے جانور مردار ہے، حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں وہ لے سکتا ہے، جزاک اللہ خیر، تو پاگل کا جانور تو ہے حرام. نمبر دو، تمیز، تمیز مطلب سمجھدار ہو، اگرچہ بچے ہیں لیکن بالغ نہیں ہے، دس سال عمر ہے، گیارہ بارہ سال عمر ہے، اور وہ بکرا ذبح کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لے سکتا ہے، تکبیر پڑھ سکتا ہے، تو جائز ہے اگرچہ بالغ نہیں ہے. نمبر تین، مسلمان ہونا چاہیے یا اہل کتاب میں سے، تو مسلمان ہو یا اہل کتاب، یا یہودی ہو یا نصرانی ہو، اس نے بکرا ذبح کیا ہے تو جائز ہے. چوتھی شرط ہے، دوسری قسم کی شرط جو ہے اس میں، جس چیز سے آپ بکرا ذبح کر رہے ہیں وہ تیز ہونی چاہیے، چھری ہے، تلوار ہے، کوئی چیز بھی تیز ہونی چاہیے تاکہ بکرے کو عذاب نہ ملے. اور دو چیزیں جائز نہیں ہیں، چھری میں دو چیزیں جائز نہیں ہیں، ایک دانت والی چیز جو دانت سے بنی ہو، یا ناخن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ دانت اور ناخن سے جانوں کو ذبح نہیں کرنا. نمبر تین، تیسری شرط، آپ نے جو کاٹنا ہے جانور کا، چار میں سے تین کاٹ دیے تو بکرا حلال ہے. نمبر ایک، سانس کی نالی، نمبر دو، خوراک کی نالی اس کے پیچھے، نمبر تین، شہرن، دو ہے دونوں سائڈوں پہ. اگر آپ نے دونوں سے ایک کاٹ لی دوسری رہ گئی، خون نکل، کوئی حرج نہیں، بہتر ہے کہ دونوں کاٹ لیں. میں یہ بات کروں کہ جو مجزی ہے، اگر آپ نے چاروں میں چار چیزیں کیا ہیں، دو شہرگے، خوراک کی نالی اور سانس کی نالی، یہ چار چیزیں ہیں. اگر ان میں سے آپ نے ایک شہرگ کاٹی ہے اور خوراک کی نالی اور سانس کی نالی، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، چاروں کاٹے تو زیادہ بہتر ہے. نمبر چار، چوتھی قسم کی جو شرط ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا نام لینا، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہم منک و الیک، یہ بکرا فلان شخص اور اس کے گھر والوں کی طرف سے ہے. تو یہ شرطیں بکرا ذبح کرنے کی. عورت بکرا ذبح کر سکتی ہے، کیونکہ اصل میں اگر بشرط ہے کہ اس کے نام کا بکرا ہو، خاوند کے نام کا نہیں. اور سنت طریقہ ہے کہ اگر گھر کا سربراہ ہے وہ ایک بکرا ذبح کرتا ہے تو اس میں اس کے گھر والے سب شامل ہو جاتے ہیں، بیوی بھی شامل ہے، بچے بھی شامل ہیں. اللہ تعالیٰ شخص کو رزق دیا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، وہ خود اپنا الگ کرنا چاہتا ہے، بیوی کا الگ کرنا چاہتا ہے، بچوں کا الگ کرنا چاہتا ہے، کوئی حرج نہیں. اور بیوی کہتی ہے میں بکرا اپنا ذبح خود کروں گی، اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ اصل میں وہ بکرے کی وہ مالک ہے اور مالک خود تصرف کرتے اپنی چیز میں. الا یہ کہ عورت دیکھے کہ میں کمزور، میں خون نہیں دیکھ سکتی، تو وہ وکیل اپنے خاوند کو بنا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. استقلال یعنی تبعین کر سکتے ہیں، استقلال کا مطلب ہے صرف مردے کے لیے قربانی کرنا، یہ بات درست نہیں ہے. یہ استقلال ہے، الگ مردے کے لیے اسپیشل بکرا ذبح کیا جا رہا ہے، نہیں. اگر آپ کہتے ہیں میرے گھر والوں کی طرف سے، اب گھر والوں میں سے کوئی شخص مر چکا ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ، یہ جائز ہے.
یعنی جو خاص نام لے کے کہ
یہ ہاں یہ جائز نہیں. سنن میں، سنن ابی داؤد میں ایک روایت ہے سیدنا علی بن ابی طالب سے کہ وہ جب بکرا ذبح کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بکرا الگ سے ذبح کرتے، اور یہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. کچھ لوگ اس روایت کو صحیح سمجھ کے مردوں کے لیے قربانی دیتے ہیں، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے.
جی
ہاں، درست نہیں ہے، درست نہیں ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے دو دمبے ذبح کیا تھے، کبشین اقرنین، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے اور یہی بہتر، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن جو آپ کھاتے ہیں، دمبے عام طور پہ ہم نہیں کھاتے، ہم بکرے کھاتے ہیں، نہیں. اب دمبا ذبح کریں گے کوئی کھائے نہ، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ لوگ کراہت کریں، فائدہ کیا ہے اس کا؟ تو آپ وہ چیز ذبح کریں جو زیادہ فائدہ مند ہو. ہمارے معاشرے میں، انڈیا پاکستان، بکرا زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے، تو بکرا ذبح کریں. یہاں پر دمبا زیادہ بہتر ہے عرب میں، تو دمبا ذبح کیا کریں، کوئی حرج نہیں.
مقروض پہ قربانی ہے اگر وہ کرنا چاہے؟
مقروض پہ تو حج بھی نہیں میرے بھائی، کیسا قرضہ ہے؟ اگر ایسا قرضہ ہے کہ وہ ادا نہیں کر سکتے، اس پر حج ہی فرض نہیں، پہلے قرضہ ادا کرے پھر حج کرے.
حج کی بات ہے،
عام قربانی حج کے علاوہ نہیں. جب حج فرض ہے وہ نہیں ہے تو یہ سنن موقعہ ہے. سنن موقعہ کیسے فرض ہو سکتی ہے؟ پھر اپنا
جی اس پہ قربانی،
ارے قربانی نہیں، مال کی ضرورت نہیں، قربانی میں استطاعت کی بات ہوتی ہے. آپ کے پاس مال رکھا ہے وافر میں، مقدار میں، اور آپ اس کی قربانی دینا چاہتے ہیں، تو آپ 400 کا بکرا لیں، 500 کا لیں، 600 کا لیں، 800 کلے، 1000 کلے، جتنے آپ کی طاقت ہے، آپ نے کوئی حرج نہیں ہے. بعض تجار
جو ہوتے ہیں ان کا جو قرضہ ہوتا ہے وہ تو لین دین چلتا ہی رہتا
ہے. نہیں، وہ چھوٹا موٹا قرضہ، میں نے گاڑی قسطوں پہ خریدی ہے مثال کے طور پہ، وہ قرض میرے سر پہ، میرے پاس پیسہ وافر مقدار میں، وہ قرض بھی میں آسانی سے ادا کر سکتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ تو قربانی دیں گے، بات اس کی ہو رہی جس کے اتنا زیادہ قرض ہے کہ ادا نہیں کر سکتا، تو بہتر ہے اس کے لیے 500 کا بکرا خریدے، بہتر 500 قرض میں دے دے، قرض تو کم ہو جائے گا اس کا، کہ نہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور حکم دیا تھا کہ احرام کھولنے کرنے
والے، نہیں وہ افراد کی نیت سے آئے تھے، صحابی آئے تھے افراد کی نیت سے، نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ، کیونکہ مفرد احرام تو نہیں کھولنا نا، افراد احرام نہیں کھولتے، تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا احرام کھول دیں، آپ بال کٹوا احرام کھول دیں. تو انہیں یہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم احرام میں ہیں، اور یہی آپ سے یہی سیکھا ہے کہ احرام نہیں کھولا جاتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم جو ملا تھا تمتع کا، کہ صحابہ کرام کو حکم دے تمتع کریں، وہ جب مکہ پہنچے تب حکم ملا تھا، پہلے حکم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. تو صحابہ کرام پریشانی ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہاں پر بات اتباع کی ہے کہ آپ نے اتباع کرنی ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ابھی کچھ فرمائے ہیں، ابھی کچھ فرما رہے ہیں، آپ ان کے فرمان کے پیچھے چلنا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی آپ لوگوں نے. اس سے صحابہ کرام نے بھی بات مانی کہ نہیں؟ بات مان لی. افراد والے تھے، افراد والے تھے نا، یہ مفرد تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم احرام کیسے اتارے. آپ کیا یہ ہم یعنی آپ کہتے ہیں احرام اتار دیں، ہم اپنے بیوی سے صحبت کر لیں، یہ یعنی دیکھیں جب ایمان کی مٹھاس دل میں موجود ہوتی ہے نا، تو پھر ان کے ایسے عمل بہت بڑے لگتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے، حالانکہ حکم کافی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں، مستحب کی بات تو نہیں ہے، ہے کہ فرض ہے ہمارے اوپر یا مستحب ہے، تو اس لیے وہ کوشش کر رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مستحب ہے تو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، اگر واجب ہے تو آپ کا حکم سارا حکم پہ ہے، تو بات ان پر واجب تھی. تو آپ نے کرنا ہے, ان سب نے کیا جو اس وقت موجود تھے. تو انہوں نے یوں کو حکم دیا نبی وسلم نے, انہوں نے افراد کی کو تبدیل کر کے تمتع کیا.
جانور کے حوالے سے آپ نے ایپ کو بیان کی ہے تو نہیں ہے, کیونکہ جیسے پاکستان کے اندر یہ ہمیں نہیں پتا, جانوروں کھسی کر دیتے ہیں جو وہ جو اس میں پھر اسمیل آتی ہے,
جانور خسیق, اب کے بعد کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ, جانور خسیق کرنے سے اسمیل نہیں آتی. ہاں وہی نا, نہیں آتی, اس لیے تو خسیق کرتے ہیں. یہ عیب نہیں ہے, نہیں وہاں پر کہتے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عیب بیان کرنے تھے بیان کر دیے, یہ لفظ موجود تھا نہیں تھا, کوئی حرج نہیں انشاءاللہ.
دوسرا جو عمر آپ نے بتائی 6 مہینے, دانت اس کے اس وقت ٹوٹتے نہیں ہیں لیکن صحت مند ہو, کہتے ہیں کہ دکھنے کے اندر موٹا تازہ ہو, جیسے وہ کچھ ہوتے ہیں تو 4-5 مہینے میں وہ اتنے صحت مند دکھتے ہیں اسے قربانی کر سکتے ہیں. اب اگر اس نے کہہ دیا اس کے مالک نے یہ 6 مہینے کا ہے,
وہ جان اس کا رب جان, آپ گردن آزاد ہو گئی. اگر آپ پرکھتے ہیں تو ان کی بات نہ مانیں, آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, پھر آپ کی گردن میں ہے کیونکہ آپ کو علم ہے, آپ میرے جیسے آپ کو علم نہیں کہ دانت کیسے دیکھے جاتے ہیں.
نہیں یعنی وہ اصل میں جو 6 مہینے کا ہوتا ہے اس کے دانت ایسے ہی ہوتے ہیں نا چھوٹے.
آپ کو علم ہے, آپ کو پتہ ہے کہ دانت کیسے ہوتے ہیں 6 مہینے کے؟
جی جی
آپ کو پتہ ہے, تو ٹھیک ہے آپ اپنی بات پہ چلیں, اس کی نہ مانیں, اسے تو اپنی تجارت کرنی ہے.
میں کہہ رہا ہوں کہ جھمبا بھی جو ہے وہ 2 دانت کرتا ہے سال کے بعد, 2 دانت سے توڑتا ہے, جیسے بکرے کے لیے ہم دیکھتے ہیں 2 دانت یہ سال کا ہو گیا, بھیڑ کی جھمبے کی 6 مہینے کی قربانی ہے, 6 مہینے میں وہ دانت نہیں توڑتا.
اس کو عمر کیسے پتا چلتی ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں؟
یعنی وہ کہتے ہیں کہ دیکھنے میں صحت مند ہو, یعنی
نہیں دیکھنے میں نہیں, 6 مہینے عمر ہے, 4 مہینے کا دمبا نہیں چلتا چاہے موٹا تازہ بھی ہو, 6 مہینے ضروری ہے. اب 6 مہینے کو کیسے آپ پرکھیں گے, آپ کسی چرواہے سے پوچھو ان کو پتا ہوگا. اور فدیہ ہدی جو ہے وہ کس کے لیے حدود مکہ میں ہے, کس کے لیے؟ جو حج کر رہے ہیں, ہم بھی ہدی کرتے ہیں, یہ ہدی ہے ہماری طرف, یہ جو قربانی یہ بھی ہدی ہے. جو غیر حاج ہے, جو حاجی نہیں ہے, وہ اپنی جگہ پہ کرے گا حرم میں نہیں, یہ ہدی کہتے ہیں, اس کو بھی ہدی کہتے ہیں. اوحیہ بھی کہتے ہیں, ہدی بھی کہتے ہیں, دونوں ہیں, دونوں نام ہیں. لیکن ہدی جو نام ہے جو مشہور ہے وہ ان کے لیے ہے جو حج کرتے ہیں, مشہور ان کے لیے ہے. اور جو فدیہ, اس میں 3 چیزیں ہیں, آپ کی مرضی, آپ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں, یہاں پہ مرضی ہے فدیہ میں, 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں, 1 مسکین کو نصف سا, نصف سا کی مقدار ہے 12 ریال. آپ حضور بخاری ملتے ہیں, مرغی ہے, چاول ہے, وہ دے دیں آپ, 6 مسکین 70 ریال کا خرچہ ہے تقریباً, 6 مسکینوں کو آپ کھانا کھلا دیں, یا 3 دن روزہ رکھیں, یا بکرا ذبح کریں, اسے فدیہ کہتے ہیں. اور یہ محظورات الاحرام کرنے سے ہوتا ہے, یعنی محرم ہے, سردی شدید لگ رہی ہے, آج کے ویسے بھی سردی ہے, تو اس نے کپڑے پہن لیے سردی سے بچنے کے لیے, ایک فدیہ واجب ہے اس کے اوپر, فدیہ کہیں گے, دم نہیں کہیں گے. فدیہ میں 3 چیزیں ہیں, کچھ لوگ غلطی سے دم کہتے تو بکرا ذبح کرنا پڑتا, تو 3 چیزیں ہیں, 3 روزے رکھوں گا میں, ٹھیک ہے. اسے کہیں بھی سردی لگ رہا, کانوں بھی سردی لگ رہا, میں ٹوپی پہننا چاہتا ہوں, دوسرا فدیہ ہے, یاد رکھیں, ٹوپی کا الگ ہے, سر ڈھانپنے کا مردوں کے لیے, اور کپڑے پہننا کا الگ ہے, تو دوسرا فدیہ اس کے لیے. یہاں تک 3 روزے رکھنا چاہتے ہیں, وہاں پر بھی 3 روزے کوئی حرج نہیں, وہاں پر 6 مہینے کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں. آپ ایک عمل دوبارہ کر سکتے ہیں بار بار, یا متنوع بھی کر سکتے ہیں, کبھی 6 مہینے کو کھانا کھلانا ہے اور کبھی 3 روزے رکھنے, کوئی حرج نہیں ہے. سر کے اوپر آپ کپڑے نہیں ڈال سکتے, سردی کی حالت میں بھی نہیں ڈال سکتے, سر نہیں ڈھا, مرد سر نہیں ڈھاپے گا احرام کی حالت میں. جس نے جان, ہاں میرے بھائی, جسم پہ آپ لے سکتے ہیں, کمبل ہے, کپڑا ہے, جسم پہ لے سکتے ہیں, سر پہ نہیں. ہاں فدیہ دے دے تو ڈالیں, پھر کیا مشکل ہے؟ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ ہو جائے, کہ ایک ہی فدیہ, نہیں نہیں ٹھیک ہے آپ کے سوال, کہ ایک ہی فدیہ ہو اور جسم بھی ڈھپ جائے. ہاں کمبل ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, ڈسکاؤنٹ ہو گیا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, صحیح ہے. سینگ لگ جاتا ہے
سینگ جیسے بہت سارے ہوتے ہیں تو وہ اگر خون بہ رہا ہو
کس کا خون بہ رہا ہو
جانور کا یا نہیں جیسے
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو حل کر دیا البین بین کسے کہتے جو واضح ہو یعنی کوئی عیب ہے جو واضح ہو خون کا نکلنا یعنی آنکھ بکرے کی آنکھ خراب ہوتی ہے کبھی کبھی سرخ ہوتے کبھی کبھی اسے گند نکلتا ہے آنکھ کی بیماری ہوتی ہے جیسے انسانوں کو ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اس بکرا نہیں کھڑے کیوں یہ عیب والا ہے یہ جائز نہیں ہے نہیں میرے بھائی اس کی آنکھ درست ہے تو یہ عیب نہیں ہے یہ کانا بھی نہیں ہے اندھا بھی نہیں ہے تو کیا مشکل آنکھیں تو ٹھیک ہے اس کی اس طرح کی اگر کہیں سے بکرے کو پاؤں پہ چوٹ لگی خون اس کا تھوڑا جاری ہو گیا وہ چلتے چلتے تھوڑا سا لگڑاتا ہے تھوڑا سا کوئی حرج نہیں بین حرج نہیں ہے اس کا یعنی سو بکرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ دو بکرے وہاں پر کونے میں وہ بےچارے چل نہیں سکتے وہ جائز نہیں باقی تو جائز ہیں اس لیے بین کا لفظ جو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاغت اور فصاحت عطا فرمائی یہ جو ایسے الفاظ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلتے ہیں ایک ایک لفظ کا فائدہ ہوتا ہے اب اگر یہ بین کا لفظ نہ ہوتا تب یہ مسئلہ ہو جاتا ہے بھی تھوڑا سا خون یہاں پہ ہے تھوڑا سا کان وہاں سے کٹا ہوا ہے تھوڑی سی چوٹ آنکھ پہ لگی ہے تھوڑا سا یہ تو پھر کون بکرا خریدتا ہے تاجر تو بےچارے پریشان ہو جاتے ہیں نا جی جو جو مشین سے کرتے ہیں بسم اللہ شرط یا بسم اللہ نہیں پڑھتے آپ چھری سے کاٹیں یا مشین سے کاٹیں آپ بسم اللہ پڑھیں ہو جائے گا نہیں بسم اللہ پڑھیں تکبیر پڑھیں اور آپ مشین سے کاٹ لیں ہو گیا نہیں ہوگا مشین تیز ہے دانت بھی نہیں ہے ناخن بھی نہیں ہے چاروں میں سے تینوں نہیں چاروں چیزیں کٹ گئی ہیں مشین تو کچھ نہیں چھوڑتی تو کیا مشکل ہے شک نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہیں اچھا آپ پھر فقہ کی طرف آنا چاہتے ہو فقہی قاعدے میں بیان کرتا ہوں اصل میں دیکھیں الیقین لا یزول بالشک یقین کا کبھی شک سے زوال نہیں ہوتا یقین ثابت ہوتا ہے اس پہ ایک شک آ جائے تو شک کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا آپ مسلمان ملک میں ہیں یہاں پر آپ کو یقینی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ ایک تکبیر پڑھتے ہیں تو یہاں پر اگر شک پڑ جائے کہ یہ برغی میں نے خریدی ہے فقیہ سے یہ جو مشہور ہیں ارے یہ تو تکبیر نہیں پڑی ہوگی مشین نے ذبح کیا اسے میں اسے نہیں کھاتا ہوں کہ اس کے لیے درست ہے اپنے وسوسوں کا دروازہ کھول رہا ہے اور شریعت نے جیسے کہ انسان کے جسمانی علاج کیا ہے اس کے نفسیاتی علاج بھی کیا ہے میرے بھائی یہ دروازہ آپ کے لیے بند ہے وسوسوں کی بیماری سے دور ہو جاؤ یہ حلال ہے اگر کافر ملک ہے یہ ڈوب آتی ہے اپنا یہ مرغی ڈوکس بکری مرغی وغیرہ فرانس سے آتی ہے یہ جو ہے کچھ لوگوں نے شوشہ چھوڑا تھا کہ یہ حرام ہے یہ مشینیں کاٹتی ہیں اور بھی تکبیر بھی نہیں پڑھی جاتی شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی وہ فرماتے ہیں چاہے یہ کمپنی کی کسی اور کمپنی کی ہو کافر ملک سے آئی ہے وہ لوگ یہاں سے ٹیم بھی گئی دیکھا بھی ہے کہ ان کا جب حلال لکھا ہوتا ہے تو شرعی طریقہ ہوتا ہے یہاں سے ٹیم بھی گئی انہوں نے دیکھا ہے یہ حلال کی مہر جو لگتی ہے یہ ایسے نہیں لگتی وہ خود نہیں لگاتے ان کی ضرورت نہیں ہے یہ حکومت لگاتے ہیں اجازت سے ہوتی ہے جو ٹیم جاتی ہے وہاں پہ دیکھتے کہ واقعی شرعی طریقے سے یہ ذبح ہوتی ہیں شیخ ابن عثیمین نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ کافر جو ہے اس کو دنیا چاہیے کافر دنیا کے پجاری ہے کہ نہیں وہ دینار اور درہم کا غلام ہے اسے پتہ نہیں اس کا رب کیا چاہتا ہے اس کو پتہ ہے کہ وہ پیسہ کیسے کمائے وہ بس یہ جانتا ہے اور جو دنیا کو کمانے کے لیے اپنا وقت صرف کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بہترین طریقے سے مال کمائے جو کافر ملک میں یہ بکرے یا یہ جو مرغیاں ذبح ہوتی ہیں ان کو پتہ ہے کہ مسلمان خریدتے ہیں اور زیادہ تعداد میں مسلمان خریدتے ہیں وہاں پر کم بکتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ مرغیاں اور گوشت وہ لوگ کم کھاتے ہیں ہم لوگ زیادہ کھاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان زیادہ گوشت کھانے والے لوگ ہیں تو وہ اپنی دنیا کو بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے کتنی پیاری بات ہے تو دنیا کے پجاری ہیں بھائی اور دنیا کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جھوٹ بولیں گے کیا اگرچہ وہ کافر ہیں جھوٹے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے دنیا کمانے کے لیے سچ بول دیتے ہیں اور واقعی ٹیم کے انہوں نے دیکھا کہ یہ سچ ہے کہ وہ شرعی طریقے سے بکر. اگر بعد میں وہ جھوٹ بولے مور حلال کی لگی ہے, ہمارا کام یہ ہے جو اس پہ لگا ہے ہم اس کو دیکھیں. الیقین لا یزول بالشک. یہ بڑا پیارا سوال ہے آپ کا, میں بات کرنے والا تھا میں بھول گیا. یاد رکھیں میں نے یہ بتایا تھا کہ چار میں سے تین چیزیں کاٹنا یا چار کاٹنا زیادہ بہتر ہے. بعض قصائی کیا کرتے ہیں, ہوتا تو ظلم ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا بیچاروں کو جہالت کی وجہ سے, بکر کو پکڑتے ہیں اور اس کا جب اس کو جب ذبح کرتے ہیں اس کا سر کو الگ کر دیتے ہیں. اور بعضوں کا میں نے سنا ہڈی ٹوٹنے کی آواز میں نے سنی, کڑک کڑک کی آواز آتی ہے ایسے ہڈی ٹوٹ کے. وہ اندر حرام مغز کو بھی کاٹتے ہیں, وہ یہ سمجھتے جب تک آپ چھری حرام مغز میں نہیں مارتے بکرا حلال نہیں ہوتا. ان کو پتہ نہیں کہ وہ بڑا غلط کام کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر حرام مغز جو ایک دماغ کا حصہ ہے وہ کٹ جائے تو خون رک جاتا ہے, شیر اگے سے خون نکلنا بند ہو جاتا ہے اور خون رک جاتا ہے گوشت کے اندر, مردار ہو جاتا ہے کہ نہیں. اسے علماء کے دو کون ہے, ایک علماء کو کہ مکروہ ہو گیا, بعض خون نکل گیا مکروہ ہے, اور بعض علماء کا قول شدت سے قول میں شدت کہ حرام ہوئی مردار ہو گیا. یہ صرف بکرے کا پورا سر نہیں کاٹنا یاد رکھے. اور اس کے اندر میں نے دیکھے کہ وہ جب نظر نہیں آتا نا حرام مغز, میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو توڑ موڑ کے وہ سفید نظر آتا اس میں چھری مارتے ہیں. اللہ کے بندے تو اس کو حرام کر رہے ہو تم, جب ذبح ہو گیا اس کے خون بھی نکل گیا, تمہیں کیا چاہیے بھی دیکھو یہ حرکت کرے زندہ ہے. یعنی وہ پاؤں کی حرکت جو ہے, اچھا آپ کو پتا کیسے چلے کسی جان نکل گئی ہے, آپ اس کو جلد کب اتاریں گے کیسے پتا چلے گا؟ ہاں پیٹ پہ نہیں, ٹانگوں پہ مارتے ہیں. جزاک اللہ, ٹانگوں پہ مارتے ہیں. پتہ کیا ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں میڈیکل میں ریفلیکس ایکشن. ریفلیکس کیا ہوتا ہے, جیسے کبھی دیکھے ڈاکٹر کو جب یہاں پہ تھوڑا مارتے ہیں چھوٹی سی پاؤں ایسے ہوتا ہے, آپ خود پاؤں کیسے ہلاتے ہیں؟ نہیں وہ خود بخود ہوتا ہے, یہ اسے ریفلیکس کہتے ہیں. یہ حرام مغز جو آ رہا ہے ابھی دماغ زندہ ہے, حرام مغز جو جس جو نرو کے وہ فائبرز آ رہے ہیں پٹھوں میں, جب آپ یہاں پر تھوڑا مارتے ہیں تو حرکت جو ہوتی ہے آپ جان بوجھ کے نہیں کرتے, اس مطلب ابھی آپ کا دماغ زندہ ہے, رگیں زندہ ہے. بکر میں جب مارتے ہیں اس کے ٹانگ پہ تو حرکت کرتی ہے, اس مطلب ابھی زندہ, ابھی ہاتھ نہ لگا, بس سمجھے اس کی ابھی روح نہیں نکلی. جب حرکت ختم ہو جائے اس مطلب دماغ میں مر گئے, اب اس کی جلد اتارو. میں نے یہاں پر تو جو قصائی ہیں جو اپنا کیا کہتے ہیں اسے حلگ میں, یہاں پر جو پاکستانی ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے, جو دوسرے سعودی یا سودانی وغیرہ دوسرے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں. اور مجھے یاد ہے جو ہمارے گھر میں قربانی ہوتی تھی تو والد صاحب کسی کو بلاتے تھے, تو میں نے سمجھا کو ٹھیک تھا, تو میں نے دیکھا کہ وہ اس طریقے سے کر رہا ہے, پھر میں نے منع کیا تھا اسے, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ پہلے کہ یہ کس طرح سے ذبح کرتے ہیں. ہمیں تو پتہ ہوتا تھا کہ بھائی گوشت مل گیا بات ختم, پرواہ نہیں کرتے تھے ہم. تو پچھلے سالوں میں میں نے دیکھنا شروع کیا, میں نے یہ کہا کہ ذبح کیسے کرتا ہے یہ بندہ, تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑی بے دردی سے اس کو گردن توڑ توڑ کے ایسے ذبح کرتا ہے. پھر میں نے سمجھا, الحمدللہ وہ سمجھ گیا, اب وہ ٹھیک طریقے سے وہ قربانی کرتا ہے. آج کا درس یہی جاری رہنے دیں, اگلے درس سے کیا خیال ہے؟ جیسے بھائیوں کو مشورہ ہو. آخر نشست ہے, اگلے ہفتے چھٹی ہے. حج کے عمرے کے بارے میں کوئی سوال کوئی پریشانی ہو تو آپ ابھی پوچھ لیں, ان شاء اللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. جی ہاں, اس کا طریقہ جو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو تین حصے کیے جائیں, ایک حصہ اپنے لیے, ایک حصہ اپنے دوست احباب کے لیے تحفے میں, اور تیسرا حصہ فقراء کے لیے, یہ بہتر ہے. مردے کے نام سے یہ جو قربانی دی جاتی ہے یہ جائز نہیں ہے. مردے کے نام پہ اگر آپ بکرا ذبح کرتے ہیں اور آپ صدقہ تو خیرات دیتے تو کوئی حرج نہیں, وہ صدقے میں آئے گا قربانی میں نہیں آئے گا. اس کو بچوں کو عید دیتے ہیں؟ ارے عید کا دن خوشی کا دن ہے اور بچے خوش ہوتے ہیں ریالوں سے, تو بچے کو خوش کرے میرے بھائی, کیا مشکل ہے؟ ہم خوش نہیں ہوتے چونکہ ریال جا رہے ہوتے, بچے تو خوش ہوتے ہیں, عید ہوتی بچوں کی ہے میرے بھائی. عید کا دن خوشی کا دن ہے اور یہ عرف پر ڈیپینڈ کرتا ہے. شریعت نے اس کو منع نہیں فرمایا. شریعت میں جس چیز کی منع نہ ہو, اگر منع ہو جاتا پیسے نہ دے تو حرام ہوتا. جب شریعت نے خاموشی اختیار کی تو عرف کی طرف آیا جاتا ہے. عرف میں یہ ہے کہ بچوں کو پیسہ دیا جاتا ہے, عیدی وہی بچوں کو پیسہ دیا جاتا ہے اور عرف معتبر ہوتا ہے. عرف محکم, یاد رکھیے فقہی قاعدہ ہے کہ اگر شریعت میں اور لغت میں کوئی ممانعت نہ ہو, شریعت میں ممانعت نہ ہو تو ہم آتے عرف کی طرف. عرف میں اگر لوگ کسی چیز کو متعارف ہو جائیں اور مشہور ہو جائیں تو اس میں عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بشرطے کہ شریعت میں اس کی نکیر نہ ہو. نصیحت یہ ہے کہ میرے بھائی اگر آپ کے پاس وسعت ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے تو دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسراف نہیں کرنا. میں نے دیکھا کچھ لوگ بچوں کو 50-50, 100-100 ریال دے دیتے ہیں. چھوٹا بچہ ہے, اس نے 100 ریال کیا کرنا ہے؟ الگ بندے ضروری دینے بھی ہے, 5-10 دے دیں, باقی 90 ریال کسی فقیر کو دے دیں. بچے نے 100 ریال کو لے کے خراب ضائع کرنے اور کیا کرنا ہے؟ یہ چاکلیٹ ٹافی پیپسیاں پی کے اس نے بیمار ہو جانا ہے اور کیا ہونا ہے؟ تو بہتر ہے اگر اسے اپنے دینا بھی ہے, ہاتھ میں اگر پیسہ دینا ہے, گفٹ الگ بات ہے. اب تحفہ میں دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو, کوئی حرج نہیں ہے. اچھا بھی دے سکتے ہیں, مہنگا بھی دے سکتے ہیں, لیکن اگر ہاتھ میں پیسے دینے تو زیادہ نہ دیں, پہلی بات نہیں. دوسری بات ہے جس کو آپ دے رہے ہیں, آپ کے اپنے بچے یا پڑوسوں کے بچے ہیں, آپ جتنا آپ دے سکیں. جو عام لوگ دیتے ہیں, کوئی 5 دیتے, کوئی 10 دیتے, کوئی کم دیتے, کوئی حرج نہیں. کوئی 2-2 ریال بھی دیتے بچوں کو, 1 ریال بھی دیتے بچوں کو, جیسے بھی آپ کی سہولت, کوئی حرج نہیں آپ دیں. اور جو لوگ یہ دیکھیں ہمارے بچوں کو نہیں ملا, ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے, یہ غلط بات ہے. کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ طاقت ہی, آپ سب کو دے سکتے. آپ کیا پتا میرا حال کیا ہے؟ ہاں یہ پتہ ہی علاقہ کہاں پہ ہے؟ نہیں ہو سکتا, نہیں مجھے بتائیں اس دنیا میں کہاں پہ یہ علاقہ, مجھے دکھائیں تاکہ ہمیں کوئی فائدہ ہو. چاند پہ تو ہو سکتا ہے, اس زمین پہ میرا خیال نہیں ہے. نہیں یہ بات درست نہیں ہے. عید کے دن جیسے میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ مسرت آپ نے اپنے مسلمان بھائی کے دل میں ڈالنی ہے, اور مسرت ڈالنے کے مختلف طریقے ہیں. اس میں سے یہ طریقہ ہے کل عام و انتم بخیر, جیسے یہاں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر سال ہمیشہ آپ کو خوش رکھے, آپ خیریت سے آپ کا وقت گزرے, پورا سال گزرے. دعا ہے کہ نہیں؟ کیا دعا مسلمان بھائی کے لیے جائز نہیں ہے؟ سبحان اللہ, تو کیا مشکل ہے؟ آپ کی عید مبارک ہو, دعا ہے کہ نہیں؟ کیا دعا مسلمان بھائی کے لیے درست نہیں ہے؟ کیا یہ الفاظ درست ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے. صحابہ کرام سے جو ثابت ہے وہ یہ فرماتے, قبل اللہ منا و منکم, کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی عبادت قبول فرمائے. دعا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی دعا ہے. آپ یہ کہیں زیادہ بہتر, صحابہ کرام سے ثابت ہے, اور آپ وہ کہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. دونوں کہیں تو زیادہ بہتر ہے, کوئی حرج نہیں ان شاء اللہ. اللہ اکبر. عید کے دن آپ نے کون کون سے عمل کرنے ہیں وہ بھی میں وضاحت کروں. آپ نے عید کی یاد دلائی ہے, ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں. جیسے قربانی کی بات مجھے یاد آ گئی تو عید کی بات, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے یاد دلا دی. یاد رکھیں عید کے دن کے اعمال, پیپر پرنٹ ہے آپ کے پاس عید کے دن کے اعمال کا؟ نہیں آپ کے پاس؟ اوہ بس آپ لوگوں کی قسمت. میرے پاس ایک پیپر پڑا تھا, میں فوٹو کاپی کرنا بھول گیا. اس میں پورا طریقہ لکھا ہے کہ آپ نے فجر سے اٹھ کے پورے دن میں آپ نے عید کے دن کیا کرنا ہے. چلیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو مختصراً. عید کے دن سب سے پہلے آپ نے فجر کو فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے. بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں, سارا خوشی میں جاگتے رہتے ہیں اور رات کے 4 بجے سوتے ہیں اور اٹھتے ہیں 12 بجے بکرا ذبح کرنے کے لیے. سبحان اللہ, آپ کی خوشی کس چیز کی ہے؟ کیا کوئی شخص اپنے رب کو ناراض کر کے خوش ہو سکتا ہے؟ فرض نماز چھوڑ کے, عید کی نماز کو بھی چھوڑ کے, آپ کس خوشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے فرض نماز با جماعت ادا کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے. نمبر 2, آپ کے لیے بہتر تھا کہ آپ فجر نماز سے پہلے غسل کر لیتے. اگر نہیں کر سکے, جلدی ہے, لیٹ سے آپ اٹھے ہیں نیند سے, نماز ہونے والے, آپ جلدی چلے گی, کوئی حرج نہیں. فجر نماز کے بعد آپ غسل کر لیں اور صفائی جسم کی کر لیں, اور اپنے اچھے کپڑے, بہترین کپڑے, نئے ہیں تو اچھا ہے, نئے نہیں ہیں تو آپ کے گھر میں جو پرانے, ان سب پرانے سے جو سب سے زیادہ بہتر ہیں وہ پہن لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اہتمام کرتے اور اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنتے, ان کا خاص جبہ تھا جو عید کے دن اور جمعے کے لیے وہ پہنتے تھے. اس کے بعد آپ عید نماز کے لیے روانہ ہو جائیں, خوشبو بھی لگائیں, سنت ہے. اس کے بعد عید نماز کے روانہ ہو جائیں, اپنے گھر والوں کو ساتھ لے جائیں, عورتوں کو بھی, بچوں کو بھی, سنت ہے, فرض نہیں واجب نہیں, سنت ہے. اگرچہ عورت یا لڑکی کو حیض کا خون بھی جاری ہو گیا ہو تب بھی آپ ان کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں, لیکن مصلی کے اندر آپ نہیں جانے دیں گے, باہر بیٹھ کے وہ تکبیر پڑھ سکتی ہے, دعا کر سکتی ہے, دعا کر سکتی ہے. آپ جو ہی مصلی میں پہنچے آپ نے دو رکعت نہیں پڑھنی, آپ نے بیٹھ جانا ہے اور تکبیر پڑھتے رہنا ہے جب تک کہ نماز شروع نہ ہو. اور نماز دو رکعت ادا کی جاتی ہے, پہلے رکعت میں سات تکبیریں ہیں, دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں ہیں. سات اس لیے کہ تکبیر تحریمہ بھی ہے, اس کے علاوہ چھ, اور باقی جو پانچ ہیں وہ دوسری رکعت میں ہیں, اور دو امام کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے با جماعت. نماز سے فارغ ہونے کے بعد خطبہ شروع ہوگا اور خطبہ آپ سنیں گے, سنت ہے. خطبہ سننے کے بعد جب خطبے سے آپ فارغ ہو جائیں, اپنے مسلمان بھائی کو آپ گلے ملیں, جو آپ کے ساتھ آئے ہیں, آپ کے رشتے دار ہیں, آپ کے بھائی ہیں, جو بھی مسلمان بھائی, آپ ان کو گلے بھی مل سکتے ہیں, بدعت نہیں ہے, مصافحہ بھی کر سکتے ہیں. آپ ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو جیسے صحابہ کرام آپس میں کہتے تھے, تقبل اللہ منا ومنکم, اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کے اعمال صالحہ قبول فرمائے, اور آپ کو عید مبارک بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد آپ گھر کی طرف روانہ ہو جائیں, اور بہتر ہے اس راستے سے جائیں کسی اور دوسرے راستے سے, اس راستے سے نہ جائیں جس راستے سے آپ آئے ہیں, اگر آپ کے لیے آسانی ہو. اگر مشکل ہے, ایک ہی راستہ ہے, تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. سنت طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے. عید نماز کے بعد آپ نے گھر واپس آ کے قربانی کا بکرا ذبح کریں, اگر آپ نے قربانی کرنی ہے تو, جس طرح سے میں نے ابھی بیان کیا ہے. یہ چند اعمال ہیں عید کے دن. اس کے بعد آپ کسی کو ملنا چاہیں, آپ گھر مہمان آنے والے ہیں, آپ مسلم بھائی کو ملنا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں آپ کے لیے. جی ہاں, اس کی تفصیل یہ ہے کہ پہلی تکبیر تحریمہ ہے, اس کے بعد آپ نے چھ تکبیریں آپ نے دین کرنی ہے, اور ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کریں گے. پھر عام جو دعا استفتاح ہے, سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وجدک ولا الہ غیرک, پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر سورہ فاتحہ, پھر امام کی قراءت آپ سنیں گے. مسلح سے مراد وہ چار دیواری ہے جہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے, اگر اس کی چار دیواری ہے, اگر اس کی چار دیواری نہیں ہے تو سب سے آخر میں بیٹھ جائے. ہاں, یہ چار دیواری, یہ سب مسلح ہے. جی ہاں, بڑی ہے, کوئی حرج نہیں, چار دیواری مسلح کے لیے. اس کا حکم جو ہے احکام المساجد کا ہے. ہاں, باہر بیٹھ جائے, کوئی حرج نہیں. چار دیواری ہے نا, اس کے اندر نہیں, اس کے باہر بیٹھ جائے, جہاں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں, کوئی حرج نہیں. باہر بھی صفے ہوتی ہیں نا, دیوار کے باہر بیٹھ جائے, کوئی حرج نہیں. کچھ لوگ اندر چلے جاتے ہیں. اچھا, اس میں ایک اختلاف مسئلہ ہے, مجھے یاد آ گیا. میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ جاتے ہی دو رکعت نماز نہیں ادا کرنی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دو رکعت نماز ادا کرنی ہے. جو قول راجح ہے وہ یہ کہ نہیں کرنی چاہیے. دونوں کے اختلاف جانتے ہیں کس چیز میں؟ ہاں, وہی نا, تحت مسجد ہے. اختلافی چیز میں کہ کیا یہ مسلح جو ہے مسجد کے احکام ہے اس کے یا نہیں ہے. دونوں کے قول قوی ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنے چاہیے, ان لوگوں کی یہ دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے خطبے کے لیے تو نماز نہیں ادا کرتے اور خطبہ شروع کر دیتے, نماز شروع کرتے, یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے دو رکعت نہیں پڑھی, آتے ہی نماز شروع کر دی, تو اس لیے ہم بھی نہیں پڑھتے. اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں دو رکعت پڑھنی چاہیے, وہ یہ کہتے ہیں کہ حائض عورت کیوں اندر نہیں جا سکتی؟ تو مسلح کے احکام مساجد, مساجد میں آپ دو رکعت پڑھیں گے کہ نہیں بیٹھنے سے پہلے؟ جب عورت کو منع کیا نہ اندر نہ جائیں, تو اس کا مجھ کا حکم مسجد کا حکم ہے, اور مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے, اور وہاں پر آپ نے دو رکعت پڑھ کے بیٹھنا ہے. اس لیے اگر کوئی ایسے اختلاف کرے تو جھگڑا نہیں کر رہا اس مسئلے میں. ان کی اپنی دلیل ہے، راجح قول یہ ہے کہ نہ پڑھیں، اس کا میں داخل بھی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ادا کی اور صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے. جواب دینے میں بڑا پیارا جواب دیا ہے، جو لوگ کہتے ہیں احکام المساجد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امام تھے، اب امام جب جمعے کے لیے آتے وہ دو رکعت پڑھتا ہے، وہ تو سیدھا منبر پہ چلا جاتا ہے. یہ ان کا جواب جو کہتے ہیں احکام المساجد ہے دو رکعت پڑھنی چاہیے، ان کا جواب یہ ہے کہ جمعے کی نماز میں اور اس میں فرق ہے. جمعے کی نماز میں پہلے خطبہ ہوتا ہے، امام تو نیچے آ نہیں آتا نہیں، وہ تو پہلے سے منبر پہ چلا جاتا ہے، اور یہاں پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور پھر نماز پڑھی ہے. اگر احکام مساجد ہوتے دو رکعت پڑھ کے بیٹھ جاتے پھر نماز پڑھتے، بات سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے یہ قوی اختلاف ہے، ان میں نہ پڑھیں، طالب علم کی ضرورت نہیں کہ اختلاف پڑھیں، بہتر ہے نہ پڑھیں. ہم یہ کہتے ہیں اس کی نکیر نہیں کرنی. جی اس کی بات ہو رہا ہے، جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ انہوں نے یہی دلیل لی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ امام تھے تو امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ دو رکعت پڑھے تھے مسجد، ہمارے امام آتے ہیں سجدہ نماز کھڑی ہو جاتی ہے، عام نمازوں میں امام عام طور پہ نہیں موجود ہوتا، آتا ہے چاہے مسجد نہیں پڑھتا اور نماز شروع کر دیتا ہے، یہی ہاں یہی ہے. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں جی ہاں واجب حکم میں نہیں، جی ہاں ایک ہیں دونوں، کوئی فرق نہیں. اچھا آپ تکبیر کی بات کر رہے ہیں، اچھا یاد رکھیں تکبیر جو ہے وہ الفاظ یہ ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ دو قسم کی تکبیر ہے. ایک ہے مطلق، کوئی خاص وقت نہیں، آپ یکم ذوالحجہ سے لے کے 10 تاریخ تک کسی وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، گھر میں ہیں بازار میں ہیں کسی جگہ پر بھی ہیں، مسنون ہے. دوسری مقید، اس کی قید ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں گے، اور جو حج نہیں کرنے چاہتے جو غیر حاجیوں کا وقت شروع ہوتا ہے 9 تاریخ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کے 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک، اور جو حاجی ہیں ان کا وقت شروع ہوتا ہے تقدیر مقید کا 10 تاریخ کو ظہر کی نماز سے بعد سے لے کے 13 تاریخ کو عصر کی نماز تک. ہاں یہ سنن سے ثابت نہیں ہے، یہ تکبیر سنن سے ثابت ہے، وہ سنن سے ثابت نہیں ہے.
یہ
جو
گلے ملنا ہے یہ بدعت نہیں ہے، یہ تو جہاں جس طرح انداز سے ملتے ہیں، کیونکہ میں ایک دفعہ مکے پڑی تھی ساتھ میں دوست آئی تو لڑکا عمرے گیا تھا، میں اسے گلے ملا تھا، اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ صحیح سنت طریقہ جو جہاں جو ملتے ہیں جو بوسا نہیں لیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جو گلے ملنا ہے یہ ٹھیک طریقہ ہے. ممی نے کہا تھا دوست کا پسند آیا جو اس کو گلے ملا، یعنی وہ پھر بدعت ہے؟
دونوں بدعت نہیں ہیں. بدعت کسے کہتے ہیں؟ وہ اپنے پرانے درس کی طرف آتے ہیں.
جی
جی آپ اس کو تولیں ذرا، گلے ملنے سے کوئی دین سے تعلق ہے؟ اگر گلے نہیں ملیں گے عید نماز آپ کی ضائع ہوگی کیا؟ عید ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی تو پھر یہ میرے بھائی بدعت ہے ہی نہیں، یہاں پر عرف ہے. جی سنت سے یہ ثابت ہے، صاحب اگر مصافحہ کرتے. اور گلے ملنا مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، کسی بھائی کو یاد ہے تو میں نہیں جانتا ہوں، کیونکہ عرب میں عام طور پر گلے ملنا بہت کم تھا، سیدھے سادے لوگ تھے وہ، جب جو دل میں ہوتا تھا وہ منہ میں ہوتا تھا. نہیں نہیں میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج تو لوگ گلے ملے ہوتے دل بالکل دور ہوتے ہیں لیکن گلے مل رہے ہوتے ہیں. عرب میں ایک بات یہ اچھی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے، آج کل تو سب مکس ہو گیا نا، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اس زمانے بہترین زمانے کی بات کر رہا ہوں میں. تو ہاتھ ملاتے عید مبارک بھی دیتے، جو دل میں وہی زبان پہ ہے. آج ہم لوگ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، دل میں بغض ہے اور گلے مل رہے ہیں. میرے بھائی حق بات یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنا دل صاف رکھے، چاہے گلے ملے یا نہ ملے لیکن دل میں بغض، دل سے بغض نکال دے. کوئی اور مسئلہ رہ گیا ہے؟ جو
6 تاریخ
کو مینا میں چلے جائیں، جدہ سے گیا مکہ میں رہا ہے واپس جدہ میں آیا چھ سے آٹھ تک کہاں گیا تھا؟ جدہ سے گیا چھ تاریخ کو عمرہ کیا پھر واپس جدہ میں آ گیا پھر آٹھ تاریخ کو احرام باندھا اس کا تمتع ٹوٹ گیا. اس کا تمتع نہیں ہے. تمتع کہتے ہیں ایک سفر میں حج عمرہ کرنا. جدہ والوں کو سفر کب ختم ہوگا؟ جب چین جائے گا مسافر ہے کہ نہیں؟ انڈیا جائے گا مسافر ہے کہ نہیں؟ جدہ واپس آئے گا مسافر ہے؟ مقیم ہو گیا نا. تو جدہ نہیں آ سکتا وہ چین جا سکتا ہے. چین میں چلا جائے اس کا تمتع نہیں ٹوٹتا. جدہ میں تمتع ٹوٹ گیا اس کا. کیا چلانا؟ ڈیک چلانا. ارے غیر شرعی. ہاں ٹھیک ہے. غیر شرعی کام نہ تو عید میں جائز ہے نہ عید سے پہلے نہ عید کے بعد میں. غیر شرعی کام گانا بجانا ہے یا کوئی ایسے کوئی بھی حرام عمل ہے یہ جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کچھ بچوں کے کھیل ہوتے ہیں, کوئز پروگرام ہے, بچوں کو جمع کر کے گھر والوں کو جمع کر کے سوال پوچھنے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام کیا تھا؟ سوال جواب ہے. بھائی اس میں گفٹ ویسے دینے ہیں, دو دو ریال کی دکان پہ چلے جائیں, تیس چالیس کا گفٹ لے لیں, بچوں کو جمع کر لیں, سب کو سوال پوچھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ہجرت کی تھی, ہجرت کیسے کی تھی, ان کے ساتھ کون تھا, ایسے چھوٹے چھوٹے سوال. اب گفٹ دیتے رہیں. یہ جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں دیکھنے کے لیے ایک کھیل ہے, لیکن اس میں فائدہ ہے. دوسرے قسم کے کھیل ایسے ہوتے ہیں جو غیر شرعی نہیں, اس میں وقت ضائع ہوتا ہے. کیرم بورڈ کھیلنا ہے, لڈو میں تو وہ نرد استعمال, نرد حرام ہے, نرد استعمال کرنا حرام ہے. نرد جو ہوتا ہے, یاد رکھیں, نرد جو ہوتا ہے چھکا جس کو بولتے ہیں, اس کی حدیث ہے جس میں چھکا ہے. ہاں لڈو جس میں چھکا استعمال کیا جائے وہ جائز نہیں ہے. ڈائس ڈائس ہوتا نہیں, تو صرف لڈو نہ کھیلا کریں. وجہ یہ تھی, وجہ یہ, میں یہ سمجھتا ہوں لڈو حلال پہ میں سمجھتا تھا. وجہ یہ ہے کہ حدیث میں نے پڑھی, مجھے تعجب ہوا کہ نرد کا استعمال کرنا حرام ہے. جس کھیل میں نرد ہو وہ حرام ہے. نرد کہتے ہیں چھکے کو, اگرچہ اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا جوئے کے لیے, لیکن علماء فرماتے جب نہیں آ گئی ہے تو بات ختم ہو گئی ہے. شطرنج ہے وہ بھی حرام ہے. اس کے علاوہ جو کھیل ہیں جس کی دلیل نہیں حرمت کی, بشرط یہ کہ آپ کا واجب کام نہ چھوٹ جائے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. شطرنج حرام ہے. شطرنج کی دلیل ہے, شطرنج کا نام لے کے. شطرنج ڈرافٹ میں چھکا ہے, شطرنج ہے. نماز ضائع ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اچھا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, بہتر ہے, بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر, دیکھیں فرائض سے فارغ ہو کے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے فارغ ہو کے, یعنی فجر کے اذکار, شام کے اذکار, پورے اذکار, آپ نماز کے بعد کے اذکار, قرآن کی تلاوت جو آپ نے وہ بھی کر لی ہے, آپ کو کتنا وقت بچے گا؟ آدھا گھنٹہ, بیس منٹ بچیں گے. کھیلنا چاہتے تو کھیلیں, لیکن اذکار تو پڑھنے نہیں ہیں, نہ نماز کے بعد والے, نہ فجر کے, نہ شام کے, نہ عام. یعنی دیکھیں سو مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ, اگر آپ کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی وہ معاف ہے. سبحان اللہ, اللہ. کتنا وقت لگتا ہے ڈرافٹ کھیلنے میں؟ کتنا وقت لگتا ہے؟ دس پندرہ منٹ لگتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سو مرتبہ کتنا وقت لگتا ہے؟ تین منٹ لگتے ہیں. آپ کر کے دیکھیں, تین منٹ لگتے ہیں. سبحان اللہ, تین منٹ میں آپ کے جھاگ کے برابر, دنیا کے سمندر کتنی ہے اس کی جھاگ دیکھیے, تین منٹ میں سارے کے سارے جھاگ کے برابر گناہ معاف, صغیرہ گناہ معاف. کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے. اگر کسی ساتھی کو لا علمی کی وجہ سے کوئی لڈو کھیلتا تھا تو اس کے کوئی حرج نہیں ہے, لا علمی کی وجہ سے معافی ہے انشاءاللہ, دوبارہ احتیاط کرے. ارے دروازہ نہ کھولیں, بند کر دیں بہتر ہے, چھوڑ دیں. نہیں وہ تو الگ ہے, دیکھیں تیر اندازی ہے, آپ دوڑ ہے, اب ہمارے جیسے دوڑ تو نہیں لگا سکتے آج کل, فٹ بال ہے, آج کل فٹ بال بچے کھیلتے ہیں, اگر لباس شرعی ہو ہاں کوئی حرج نہیں ہے. کرکٹ میں اگر دس دس اوور کا چھوٹا سا میچ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, پچاس پچاس اوور کے میچ نہیں کھیلیں, سارے نمازیں چلی جاتی ہیں. ہاں دف میں دیکھیں عورتوں کے لیے دفع عورتوں کے مردوں کے لیے بھی نہیں ہے, پتہ ہے آپ کو؟ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ مرد بھی جائے, لیکن نہیں, جو صحیح بات ہے عورتوں کے لیے دفع ہے. اور دفع بند ڈور کو نہیں کہتے, ایک طرف سے کھلے کو کہتے ہیں, جس کی صرف یہ ٹک ٹک کی آواز آتی ہے, اس پہ بس مزے کرتے رہو, گزارا کرو اس پہ. یہ بند ڈھول کی جو ہوتے ہیں نا, یہ جائز نہیں ہے. ہاں بھائی, عورتیں خوش ہونا چاہتی ہیں, بچے ہیں چلو خوش ہو جائے, یہ ڈھول وغیرہ یہ جائز نہیں ہے. ارے عورتیں شامل ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے, اگر چپ چپ بیٹھ کے دف بجاتی رہیں, گزارا کرتی رہے تو ٹھیک ہے. اشعار پڑھتی رہے بشرتے کہ کوئی شرعی محظور نہ ہو, بھی کوئی غزل ہے وہ تو ویسے جائز ہے. عام طور پہ اشعار میں جو رائج ہیں وہ غزلیں ہی ہیں, یہ گانے ہوتے ہیں اس طریقے سے, تو یہ درست نہیں ہے. اگر عام سے اشعار ہیں جس میں کوئی محظور شرعی نہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. حج حج پہ واپس آ جائیں, حج پہ, عید کو چھوڑے. وہ الگ حدیث ہے, یہ الگ حدیث ہے. سبحان اللہ بحمدی کی الگ روایت ہے, سبحان اللہ بحمدی سبحان العظیم سے بخاری کی آخری حدیث ہے. یہ کلمتان یہ آخری حدیث ہے بخاری کی. اور یہ دیکھیں دو ایسے کلمہ ہیں, کلمہ عربی زبان کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کو کہتے ہیں. اور لفظ جملہ بھی ہو سکتا ہے, عربی زبان میں یاد رکھیں, لفظ جملہ بھی ہو سکتا ہے, کلمہ کا لفظ جملہ بھی ہو سکتا ہے, زبان پہ آسان ہے اور ترازو میں بہت بھاری ہے, بہت بھاری ہے. جس کو ترازو بھاری کرنا ہے تو ڈرافٹ کی طرف نہ جائے, وہ اس کی طرف آئے. سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ العظیم, اپنا نام اعمال جو اپنے ترازو بھاری کرے, ہمیں آج ضرورت ہے. تھوڑا سا وقت کے لیے کوئی حرج نہیں ہے, اگر پانچ دس منٹ نہیں, کوئی زیادہ فکس نہیں ہے. قربانی کا گوشت غیر قربانی کا گوشت, دم تو صرف فقراء مکہ کے لیے ہے, یاد رکھیں. جو قربانی کا گوشت ہے وہ آپ مسلمان بھائی کو کسی کو بھی دے سکتے ہیں. اگر کافر ہے اور آپ دعوت کا کام کرتے ہیں اور اسے آپ اس کا دل نرم کرنا چاہتے ہیں, آپ کے لیے جائز ہے, آپ قربانی کا گوشت بھی دیں اور ہدیہ بھی دیں, کوئی بھی, کوئی حرج نہیں ہے. اس کا دل جیتنے کے لیے, دل نرم کرنے کے لیے, تاکہ آپ کی دعوت کو قبول کرے. آپ کا پڑوسی ہے, آپ حسن اخلاق سے اسے پیش آتے ہیں, بشرط یہ کہ دل کی محبت نہ ہو. کافروں سے دل کی محبت اور دوستی جائز نہیں ہے. الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, ایک روایت میں. دوسری روایت میں جس نے حج کیا اور اس حج میں اس نے نہ رفت کیا نہ فسوق کیا, رفت کہتے ہیں جماع کیا, جماع والی چیزیں, یعنی بیوی ساتھ حج پہ اسے مذاق کر رہا ہے, غلط طریقے کے الفاظ, بیوی سے جیسے ہم بات ہوتی ہے, حج میں نہیں ہے میرے بھائیو, حج مبرور میں یہ باتیں نہیں ہوتی. اب اللہ تعالیٰ کے نکل, اگرچہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہے, یہاں پر آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے, کچھ دنیا کی بات کرنی, رفت میں نہیں آنا, فسوق نہیں, گالی گلوچ نہیں, بدکار الفاظ نہیں, غیبت نہیں, نمیمت نہیں, یہ فسوق ہے. ولا جدال فی الحج, اور جدال بھی نہیں. جدال کہتے ہیں ایسی بحث کو جو طول پکڑ جائے, جس کا فائدہ بھی نہ ہو, بیٹھے رفع دین کے مسئلے میں بیٹھے ہیں, ابھی حاجی صاحب حج کر رہے ہو, بس کرو اس مسئلے کو بند کرو, عقیدہ کے مسئلے سمجھا تو سمجھاؤ, ورنہ خاموشی اختیار کرو, کوئی حرج نہیں ہے. بات جدال کی ہو رہی ہے, پورا وقت ضائع ہو رہا ہے, نہیں, یہ جدال جائز نہیں ہے. حج میں بھی ویسے جائز نہیں, تو حج کے علاوہ بھی بہترین, آپ اس میں ان جھگڑوں میں نہ پڑیں. یہ علماء کی بات ہے, علماء کی طرف چھوڑ دیں, آپ طالب علم ہیں, آپ کی پہلے اسٹیج طالب علم کی, آپ ان جھگڑوں میں نہ پڑا کریں. ہاں اگر بنیادی عقیدہ کے مسائل ہیں آپ وہ سمجھائیں جتنا آپ کے پاس علم ہے, لیکن جھگڑوں میں نہ پڑا کریں. تو جدال بھی نہیں کرنا. جو شخص ایسا حج کرے تو اس کا جو ثواب ہے ایسا ہے جیسے کہ ابھی اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے, تو پچھلے گناہ معاف ہیں, اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہیں. بس شرط یہ کہ پتہ کیسے چلے گا, اس کی زندگی تبدیل ہو گئی میرے بھائی. ابھی وہ سودی کاروبار کرتا تھا, حج کیا واپس گیا, سب ختم کر دیا, تو گناہ معاف ہوئے کہ نہیں؟ ہاں عمل زیادہ ہو گیا, اور اس کے چہرے کا نور آپ دیکھیں گے کہ یہ شخص واقعی یہ حاجی صاحب جو ہیں, اس کے اللہ تعالی نے حج قبول کیا, یہ ابھی آپ کے اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. کچھ لوگ ہیں اللہ تعالی رحم کرے, اگر سودی کاروبار کرتے ہیں حج کے بعد جا کے ڈبل سود لیتے ہیں, نعوذ باللہ. تو میرے بھائی یہ کون سا حج ہے؟ اس لیے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں یا اس کے بعد اگلا ہفتے چھٹی ہے اس کے بعد میں حج کا عالمی پیغام, یعنی حج کا پیغام کیا ہے, ہم لوگ حج کیوں کریں, ہم حج کیوں کرتے ہیں, حج میں پیغام کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے, حکمت کیا ہے حج کو مشروع کرنے کی, کیا صرف ہم یہی سفر کی مشقتیں برداشت کرتے رہیں اور چند جگہوں پر جا کے وہاں پہ گزاریں, کھانا پینے کے لیے مشقت ہے, حمام جانے کے لیے مشقت ہے, دشواری ہے, پریشانی ہے, کیا صرف یہی حج کا مقصد نہیں ہے؟ والله یہ نہیں ہے, حج کے اتنی مقاصد ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے, پوری شریعت اس حج میں موجود ہے, پوری شریعت, جو حاجی حج کر کے یہاں سے جاتا ہے اور ان چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے اس بیچارے کا حج ہی نہیں, جس نے توحید کو نہیں سمجھا حج سے اس کو کبھی سمجھ نہیں سکتا, جس نے سنت کو نہیں سمجھا اتباع سنت کے اس کو کب سمجھے گا بیچارہ, جس نے ایمان احسان اسلام کو نہیں سمجھا حج میں تو کب سمجھے گا, وہ اتباع سنت ہے, یہ چیزیں ہیں ساری, مکہ کا حرم ہے اس کی کیا قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے ہے, اگر حج میں نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے گا, ابھی ہم یہ سنتے ہیں کہ مکہ میں کوئی گروپ پکڑ گیا وہ دہشت گردی کرنا چاہتا تھا, اللہ کے حرم میں جہاں پر آپ چڑے کے شکار نہیں کر سکتے, جہاں پر آپ درخت کو نہیں کاٹ سکتے جو خود اگتے ہیں, وہاں پر آپ کسی مسلمان کا قتل کرنا چاہتے ہیں, یہ کہاں کا دین ہے, کہاں کی سوچ ہے, کہاں کا منطق ہے, تو انشاءاللہ اگلے درس میں, اگلے درس میں اگر آپ کے ساتھی بھی کچھ مہمان ہو حاجی آتے رہتے ہیں آپ ان کو بھی ساتھ لے کے انشاءاللہ حج کے عالمی پیغام پہ انشاءاللہ بات ہوگی. یاد رکھیں بھائی کہ یہ سوال ہے کہ میں نے یہ کہا تھا پچھلے دروس میں, اگر ایک شخص ہے کلمہ پڑھا ہے اس نے لیکن وہ قبر کی طرف جاتا ہے اور قبر والے سے مانگتا ہے شرک اکبر کا ارتکاب کر, غیر اللہ کو پکارا شرک اکبر ہے, وہ ظاہر سے پتہ نہیں ہے, اس نے حج کیا ہے, فرض حج اس نے کیا ہے, اب اس نے توبہ کی ہے, شرک سے اس نے توبہ کی ہے اور بدعت سے اس نے توبہ کی ہے, کیا اس کا وہ حج گنا جائے گا؟ نہیں, وہ حج دوبارہ کرے گا. جو شخص ارتکاب کرتے ہیں کسی کفر کا اور اوپر حجت قائم نہیں ہوتی, اب اس نے کفری عمل کیا ہے, اب اس نے ثابت کرنا ہے کہ میں نے کفری عمل نہیں کیا, جس پر حجت قائم ہو جائے تو الگ بات, جس پر حجت قائم نہیں ہوئی تو جب تک وہ اس سے بری نہیں ہوتا, اپنے گردن آزاد نہیں کر, تو اس کا احکام وہی ہوں گے. دوبارہ حج کریں میرے بھائی, وہ حج نہیں ہے. شرک کے معاملے میں جہالت جو ہے, یاد رکھیں توحید اور شرک کے معاملے میں جہالت عذر نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھیں آج کل نیٹ کا زمانہ ہے, ڈش کا زمانہ جسے کہتے ہیں, گھر گھر میں گاؤں گاؤں میں توحید کی دعوت پہنچ چکی ہے. یاد رکھیں عام طور پر لوگ جو ہے دیکھتے رہتے چینلز میں, توحید کی دعوت ان کو پہنچ چکی ہے اور داعی جو ہے دنیا میں پوری دنیا میں موجود ہیں. آپ دیکھیں اور مجھے تعجب ہو, پاکستان میں ایسے چھوٹے چھوٹے گاؤں موجود ہیں جہاں پر احادیث مسجد موجود ہے, وہاں پر بھی توحید کی دعوت پہنچی ہے. تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی ہمیں پتہ نہیں تھا, بھئی آپ پتہ کرنا ہی نہیں چاہتے, پتہ کیسے نہیں آپ کو؟ جہالت تو تب ہوتی جب علم نہ ہوتا. یعنی ایک شخص 20 سال سے اس ملک میں رہ رہا ہے, یہاں پہ توحید کی دعوت نہیں ہے, ہمیں کبھی یہ سوچا ہے کہ جالیات کے دفتر جو ہیں وہاں پر جا کے یہ سوال کریں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو قبر والے کو پکارنا شرک ہے, کیا ان کی بات درست ہے؟ کبھی ہم گئے ہیں؟ یہاں پر کوئی ایسے شخص موجود ہے جس نے نہیں سنا کسی سے کہ قبر والے کو پکارنا شرک ہے؟ کوئی ایسا شخص موجود ہے یہاں پہ؟ اس کو پتہ نہیں ہے اس ملک میں؟ نہیں, آپ لائن میں نہیں تھے نا, آپ کی بات درست ہے. نہیں, ویسے بھی آپ کی طرح اور بھی لوگ بہت سارے ہیں, سراغ کی بات نہیں ہو رہی, جو لوگ اس لائن میں نہیں تھے یعنی ان کو پتہ ہی نہیں تھا, تو یہ عذر نہیں ہے کیونکہ علم موجود ہے. آپ نے کتنا وقت نکالا اسے علم حاصل کرنے کے لیے, کتنی آپ کو چاہت تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہو جائے اور میں جاؤں اور جالیات سے سوال کروں. ہم تو یہ سمجھتے یہ ہیں وہابی, یہ تو ہمیں کیا راہ راست میں لے کے آئیں گے, نعوذ باللہ, یہ تو خود کافر ہیں, لوگ تو یہ سمجھتے ہیں, تو جاتے نہیں ان کی طرف. یہ عذر نہیں ہے میرے بھائی. بلکہ جو بے نمازی ہے اس کا بھی حج نہیں، بے نمازی نے حج کیا ہے تو وہ حج دوبارہ پڑھے. جس نے شرک کا ارتکاب کیا وہ دار اسلام سے خارج ہے، جس نے بھی تعین نہیں ہے، جو بے نمازی ہے وہ کافر ہے. اب ایک بے نمازی ہے، اس نے حج کر لیا ہے، اس کا حج ہے نہیں ہے، وہ حج دوبارہ کرے گا؟ توبہ کر لے، نماز پڑھنی شروع کر دے، حج دوبارہ کرے نہیں حج. اگر طاقت ہے تو، طاقت نہیں ہے تو کوئی مشکل نہیں، طاقت ہے توبہ کر چکا ہے، طاقت ہے تو حج کرے، طاقت نہیں ہے بھئی پہلے مال تھا مال نہیں اس کے پاس، پہلے صحت یا بوڑھا جو صحت نہیں ہے اس کے پاس. دیکھیں میری بات سنیں، آپ قبر والے کی طرف جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بزرگ کے وسیلے سے مجھے رزق عطا فرما. مانگا کس سے آپ نے؟ بزرگ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ سے مانگا، شرک نہیں ہے. کیا جائز ہے؟ یہ جائز نہیں، یہ بدعت ہے. ایک گڑے سے نکلے دوسرے میں گر گئے، فائدہ کیا ہے؟ جیسے کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، تو ضروری ہے کہ آپ اس کو واسطہ بنانا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے براہ راست کیوں نہیں مانگتے؟ اگر جو جاتے رہے وہ معافی ہوگی، بھول جائے ان کو. نہیں یہ بدعت ہے، یہ شرک نہیں ہے، حج درست ہے. ہاں وہ شرک ہے، بدعتی دو قسم کی بدعت ہے. اگر بدعتی دو قسم، بدعت دو قسم کا، بدعت مکفرہ ہے، در اسلام سے خارج کر دینے والی ہے، جیسا کہ جہمیہ کی بدعت ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نام کوئی صفت نہیں ہے، یہ کفر ہے. جو تقدیر کے منکر ہیں وہ کافر ہیں، اگرچہ کلمہ پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، وہ دوبارہ جب توبہ کریں دوبارہ حج کریں گے. وہ جو بدعت غیر مکفرہ ہے، اب لوگ جشن میلاد النبی مناتے ہیں، رجب کے کنڈے کرتے ہیں، محرم میں ماتم کرتے ہیں، سب بدعت ہے. اگر وہ حج کرتے کیا ان کو حج نہیں ہے؟ ان کا حج ہے، یہ بدعت غیر مکفرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حج کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا خیال ہے؟ دو دو رکعت کیسے؟ نہیں اس میں تو دلیل نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان بھائی کا حج کر سکتے ہیں؟ میں ویسے کہہ رہا ہوں کر سکتے، جائز ہے نا. تو کیا کسی صحابی کرام کے لیے کر سکتے ہیں؟ مسلمان بھائی نہیں آپ کا، تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر سکتے ہیں؟ سوال تو یہ بھائی کا، اللہ اعلم، میں نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا ہوں، لیکن بھی نہیں، پوچھ کے بتائیں گے انشاءاللہ. بس یہ ہے کہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، یہ میں جانتا ہوں، لیکن یہ جائز ہے نہیں، اللہ اعلم.
یہ انڈیا پاکستان میں لوگ آتے ہیں سات حج کرتے ہیں، پھر وہ اپنے نام کے آگے الحاج لکھواتے ہیں،
حاجی سے الحاج ہو جاتے ہیں. اچھا حاجی مطلب ایک حاجی والا حاجی ہوتا ہے؟
ہاں سارے کر لے تو وہ حاجی کر لے تو الحاج ہے. لوگ کہتے ہیں سات، یعنی تین بھی کہتے ہیں، یعنی اس طرح وہ کچھ کہ بھائی سات حج میں نے کرنے ہیں اور کنٹینیو آ رہے ہیں، جانتا ہوں سے لوگ آ رہے ہیں کنٹینیو.
چلے بات ختم کرتے ہیں، اہم بات ہے یہ بات. اچھا پہلے جواب دے تو پھر میں اپنی بات کرتا ہوں. جواب اس کا یہ ہے کہ حاج یا الحاج، جو لوگ اپنے آپ کو الحاج لکھوانا چاہتے ہیں، تو میں ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے حج اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، اس میں اخلاص ضروری ہے. الحاج اب اپنے نام سے لکھوانا چاہتے ہو ہم لکھ دیں گے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ کا حج قبول نہیں ہوگا، یہ ریاکاری ہے. لوگ آپ کو حاجی کہیں تو الحمدللہ کہنے دیں، آپ یہ خواہش نہ کہ میں سات حج اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے الحاج کہا جائے گا، یہ خواہش نہ کریں. آپ یہ خواہش کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں آپ کے گھر کا حج ہر سال آ کے کروں، یہ دعا ضرور کریں. اللہ تعالیٰ میرا حج قبول فرما، یہ دعا ضرور کریں. اللہ تعالیٰ مجھے حاجی بنا، یہ دعا ضرور کریں. لیکن یہ دعا کہ میں الحاج، یا یہ نیت دل میں کہ میں حج اس لیے کروں کہ مجھے حاجی کہا جائے، صحیح مسلم کی روایت میں بڑے سخت الفاظ آئے ہیں. تین لوگ جو سب سے پہلے جہنم کے ایندھن بنیں گے وہ کون ہے؟ ایک قرآن مجید پڑھنے والا، ایک مجاہد، اور ایک صدقات اور خیرات دینے والا. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہود ہیں، ہندو ہیں، نصرانی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، جہنم کا ایندھن سب سے پہلے یہ تین لوگ ہیں. قرآن مجید پڑھنے والا، کیوں قرآن مجید پڑھتا تھا؟ اس لیے کہ لوگ کہیں کہ اس کی آواز اچھی ہے، قرأت اچھی ہے. کہا گیا جو تم چاہتے تھے تمہیں مل گیا، یہ چاہتے تھے کہ لوگ کہیں کہ اچھا قاری ہے، لوگوں نے کہا کہ نہیں کہا؟ کہا. کیسے ریکارڈ ہوئی، لوگوں میں بٹی گئی، تمہیں جو دنیا میں شہرت حاصل کرنے تھی وہ اپنے کر لی، اب تم مجھ سے کیا چاہیے؟ جاؤ لے جاؤ جہنم کی طرف. وہ مجاہد جس نے جہاد اس لیے کیا کہ لوگ کہیں یہ بہادر ہے، لوگوں نے کہا تم بہادر ہو، تمہیں تمغے بھی ملے، فلاں فلاں نشان بھی ملے، تمہیں شہرت بھی تمہاری ہو گئی، تم یہ چاہتے تھے، جو تم چاہتے تھے میں نے تمہیں دنیا میں عطا کر دیا، اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ لے جاؤ جہنم. اور وہ بندہ جو اللہ جو صدقات دیتا تھا اس لیے کہ لوگ کہیے سخی ہیں، لوگوں نے کہا تم سخی ہو، تمہیں خوشی محسوس ہوئی، جو تم دنیا میں چاہتے تھے تمہیں مل گیا، اب تم اسے کیا چاہتے ہو؟ لے جاؤ جہنم کی طرف. کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ہو کہ تم نے اس لیے حج کے لوگ کہیں کہ تم حاجی ہو اور تمہیں کہا گیا، اب تم اسے کیا چاہتے ہو؟ نعوذ باللہ من ذلک. یہ بہت خطرناک بات ہے میرے بھائیوں. تو ایسے الفاظ جو ہیں، اپنی نیت کو سب سے پہلے درست کرو. میری گزارش ہے، یہ دس دن آدھے تقریباً گزرنے والے ہیں، گزر چکے ہیں، ان دس دنوں کی فضیلت معروف ہے، اب سب جانتے ہیں ماشاءاللہ. ان دس دنوں میں جتنے بھی آپ خیر کے اعمال کر سکتے ہیں کریں، میں خیر کے اعمال تو نہیں گننا چاہتا، اب سب ساتھی ماشاءاللہ جانتے ہیں بہترین عمل ہے حج و عمرہ، جو کر سکتے سال میں کریں، جو نہیں کر سکتے اگلے سال کی نیت کر لیں یا بعد کی نیت کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حج کر سکیں. دوسری بات ہے تکبیر کی، میں نے بات بیان کری تکبیر کیسے پڑھنی ہے. نمبر تین عید کی نماز میں نے بیان کر دی ہے. نمبر چار نو تاریخ کا روزہ میں نے بیان کر دیا ہے. نمبر پانچ قربانی کرنا یہ میں نے بیان کر دی ہے. یہ خاص اعمال ان دس دنوں میں آپ کریں. اس کے علاوہ دوسرے اعمال جو ہے نماز با جماعت کی اہمیت میں بیان کر چکا ہوں. صدقات اور خیرات ہیں وہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ آپ نے دینی ہے. روزہ رکھنا ہے، نو تاریخ کا روزہ الگ ہے، اور باقی دس دن آپ رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں. جس نے ایک روزہ رکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص نے ایک روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نفر روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم سے 70 سال دور فرما دے گا. ایک جس نے 10 رکھے 700 سال. سبحان اللہ، کتنے محتاج ہیں ہم ایک روزہ رکھنے سے، کتنی اللہ تعالیٰ انعام دینا چاہتا ہے. اور آج کل دن بھی چھوٹے ہیں میرے بھائیو، مشکل ہے. اب روزے رکھیں گے پتہ اثر کی نماز ہے، پھر مغرب ہوگی، افطاری ہوگی، پتہ نہیں چلا. لیکن آپ کو ملا کیا؟ 70 سال آپ کو جہنم سے دور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آپ کو کیا چاہیے؟ اسی طریقے سے جو باقی خیر کے اعمال ہیں، والدین کی فرما برداری ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوکی ہے، یہ پورے سال میں آپ نے کرنے ہیں، لیکن ان دنوں میں ان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. اپنے مسلمان بھائی کے چہرے کی طرف دیکھے مسکرانا بھی صدقہ ہے، بشرطے کہ مذاق نہ اڑانا ہو. مسکرایا بھائی کے چہرے کی مسرت اس کے دل میں داخل کرنے صدقہ ہے. مسلمان بھائی کی آپ مدد کرتے ہیں، چھوٹی سی چیز آپ نے اٹھا کے گاڑی میں رکھ دیا، صدقہ ہے. مسیح کی طرف آپ چلتے ہیں، ایک ایک قدم پر ایک ایک صدقہ کا ثواب ہے. اگر مسجد آپ کے گھر سے 100 قدم دور ہے تو ایک دن میں 1000 صدقہ آپ لے سکتے ہیں مسجد میں جاتے ہوئے. اسی طریقے سے اگر مسلمان بھائی آپ کا مریض ہے، اس کی عیادت کرنا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مریض کی عیادت کی طرف جاتے جب تک وہ راستے میں جا رہا ہے، وہ راستہ اس کے جنت کا باغ بن چکا ہے. جب وہ بیٹھا ہے اس مریض کے ساتھ، وہ بھی جگہ جنت کا باغ بن چکی ہے جب تک وہاں سے چلا نہیں جاتا. سبحان اللہ، چھوٹا سا عمل ہے، کتنا ثواب ہے. یہ عام دنوں کی بات ہے، اور ان دس دنوں میں تو یہ ثواب اور یہ اجر کتنا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اسی طریقے سے نماز جنازہ، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت ضروری ہیں، ان کا اہتمام کریں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی پیاری حدیث ہے صحیح بخاری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی عمل صالح ان 10 دنوں کے عمل سے بہتر نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاد بھی نہیں، ارے جہاد میں جان چلی جاتی ہے، نہیں جہاد بھی نہیں، ایک صدقہ دیا، ایک ریال دیا، ان 10 دنوں میں جہاد سے بہتر ہے، عام وقت میں جہاد بہتر ہے، سبحان اللہ۔ ہاں جہاد بھی نہیں الا یہ کہ حدیث کے الفاظ ہے، اب الا یہ کہ ایک شخص نکلتا اپنے گھر سے جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اپنی جان اور مال دونوں لے کے اور سب کچھ لوٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، کچھ واپس نہیں لے کے آتا، یہ تو بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان 10 دنوں میں چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، تو اس لیے ان اعمال صالحہ کی تأکید کے ساتھ آپ احتیاط کریں اور ان اعمال صالحہ کو بجا لائیں۔ آخر میں ایک گزارش ہے، دیکھیں عمل صالح کرنا، ایک تو بات یہ عمل نہیں عمل صالح ہے، حدیث کا لفظ کیا ہے عمل صالح، دونوں میں کیا فرق ہے کہ ہر عمل صالح نہیں ہوتا، وہ عمل صالح ہو جس میں 2 شرطیں ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا تقاضا۔ عمل کرنا تو آسان ہے، عمل کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے، کیا خیال ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اب دیکھتے ہیں وہ کون سی آفتیں ہیں، کون سی مصیبتیں جو عمل کو اکارت کر دیتی ہے۔ نمبر 1 شرک، جس نے شرک کیا ایک مرتبہ غیر اللہ کا پکارا جان بوجھ کے، اس کے سارے پیچھے اعمال ضائع ہو گئے، بدعہ مکفرہ پیچھے سارے عمل ضائع ہو گئے، عام بدعت وہ عمل جو کر رہا ہے جس میں بدعت ہے وہ ضائع ہو گیا، ریاکاری، اگر الحاج کی بات کی تو اسے مجھے یاد ہے، ریاکاری سے عمل اکارت ہو جاتا ہے، جو عمل آپ جس میں ریا شامل ہو جائے جس عمل میں، وہ عمل صالح نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا قبول بھی نہیں ہے۔ نمبر 5 منت اور احسان جتلانا، کسی کو صدقہ دیا، کسی کی مدد کی، کسی کے آپ نے بجلی کا بل ادا کیا، صبح شام بیٹھے اس پر احسان اور منت جتلانا، سبحان اللہ۔ ایک تو پہلے سے بیچارہ ٹوٹا بکھرا ہوا ہے، اسے کیوں بار بار توڑتے ہو؟ اگر کسی پہ احسان کیا تو آپ نے کس کے لیے کیا؟ رب ذو الجلال کے لیے کیا، تو اس پر احسان کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے اے ایمان والو اپنے صدقوں کو اپنے خیرات کو منت سے اور احسان جتلانے سے اور اذیت سے ضائع نہ کرو، اسے بہتر ہے کہ اچھی بات کر لو اگر کر سکتے ہو تو، لیکن احسان نہ جتلاؤ، ہمارے عمل اکارت ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے غیبت کرنا، آپ غیبت کر رہے ہیں، آپ کے نام اعمال سے آپ کے نیکے جا کے اس شخص کی طرف آپ بھیج رہے ہیں، اب جانتے ہیں غیبت وہ گناہ ہے جس کا عام لوگ اور اکثر لوگ، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اکثر بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں چلتا غیبت ہو جاتی ہے، اور شیطان بہت خوش ہوتا ہے غیبت سے، خون میں دوڑتا ہے نا، بس کسی کا نام وسوسے میں منہ میں ڈال دیتا ہے، اس کا نام لے پھر دیکھیں کیسے غیبت ہوتی ہے، اور غیبت میں آپ کا جو بیلنس ہے نا نیکیوں کا، ہمارے صالحہ کا سب جا رہا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا یہ موبائل ہے نا، اس میں بیلنس ہے، سب کے بیلنس ہے کہ نہیں؟ ایک شخص بیٹھا ہے لوگوں کو بیلنس دیتے ہوئے، کسی کو 50 بھیج رہا ہے، کسی کو 100 بھیج رہا ہے، کسی کو 40 بھیج رہا ہے، اب کیا کہیں گے اس شخص کو؟ عقل والا ہے، پاگل تو کر سکتا، عقل والا کر سکتا ہے؟ ارے میرے بھائی یہ دنیا میں ہے، ریال آپ پھر بھی کما لیں گے، نہیں کمائیں گے خالی ہاتھ جائیں گے تو کوئی حرج نہیں، دنیا کی کوئی بھی شخص دنیا کا نہیں گیا الا کہ ایک اس کے ہاتھ خالی تھے، کوئی شخص کچھ لے کے گیا دنیا سے، لیکن آپ نے کبھی سوچے آپ کے نیکی کا بیلنس کیسے جا رہا ہے؟ اس کا تو سوچ دیں آپ، جب فون کرتے تو ٹائم دیکھتے ہیں، ایک منٹ گزر گیا، ایک ریال چلا گیا، آپ نے کبھی سوچا ایک منٹ میں جب غیبت کر رہے ہیں اس کے کتنا بیلنس چلا گیا آپ کا اعمال صالحہ کا، کبھی سوچا ہے؟ سوچیں، اور جب غیبت کریں تو موبائل کو اٹھا لیں، ایسے ہاتھ میں دیکھ لیا کریں، آپ کو یاد آ جائے گا اگر اس بیلنس کا مجھے اتنا خیال ہے تو اس بیلنس کا مجھے زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 7 چغل خوری سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة نمام، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا چغل خور، ارے اس کی نمازیں کہاں گئی، روزے بھی رکھتا، حج بھی اس نے کیے ہیں، چغل خور اس کے کوئی عمل اس کا اس کے فائدہ مند نہیں تھا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کس کی وجہ سے؟ چغل خوری کی وجہ سے. کتنے گھر اس شخص نے توڑے ہیں, کتنے رشتے اس گھر نے توڑے ہیں اس شخص نے توڑے, کتنے رشتے اس شخص نے توڑے, کتنی میاں بیوی کو شخص نے جدا کیا ہے, کتنے طلاق اس شخص کی وجہ سے ہوئی. اس شخص کے دل میں اتنی عجیب سی بیماری اور مرض ہے, کسی کو خوش دیکھ نہیں سکتا. کتنے تعجب کی بات ہے میرے بھائی. شکر خور کیا کرتا ہے؟ آپ کسی نے اس کو لگائے, اس نے اس کو لگائے, وہ خود بھی اس اندھیرے میں رہتا ہے, اس کی دنیا تنگ ہو چکی ہے, اس کا دل تنگ ہو چکا ہے, حسد بغض سے اس کا دل بھر چکا ہے, وہ دوسروں کو بھی خوش نہیں دیکھنا چاہتا. اسی طرح آٹھ نمبر تکبر, جو متکبر ہے اس کے بھی عمل ضائع ہو جاتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح مسلم میں, پچھلے بھی صحیح مسلم میں تھے, لیت خجنہ تھا نمام سے مسلم کی روایت ہے, قریب سے مسلم کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں کبھی ایسے شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو. سبحان اللہ, جنت میں جب داخل نہیں ہوگا کیا اس کے اعمال کام آئیں گے؟ اس کے اعمال تو کام ہے, اس کے اعمال کام آتے تو جنت میں ضرور جاتا ہے. تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تکبر پسند نہیں ہے. یہ گردن ایسا کڑا کے اوپر جیسے چلتے ہیں لوگ, کس نے آپ کی ایسی حد دی ہے؟ کس نے آپ کو یہ طاقت دی ہے؟ کس نے آپ کو خوبصورت کپڑے دیے ہیں؟ کس نے آپ کو یہ گردن اکڑانے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اب یہ آپ کے جوڑے سے رک جائے, اللہ کی قسم لکڑی کی طرح ہو جاؤ گے. اسے یہ جوڑے کی حرکت کیسے کرتے ہو؟ تمہاری مرضی سے ہوتے ہیں کیا؟ اللہ کی قسم, یہ جو انگلی اٹھتی ہے تشہد کے لیے, اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول, آپ جانتے ہیں کس کی کیسے اٹھتی ہے؟ ابھی بتانا شروع کر دوں تو ایک گھنٹہ اور لگ جائے گا, تو کبھی اگلے درس میں بیان کروں گا کہ کتنی کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. دماغ سے آپ نے دماغ کو حکم دینا ہے, بس میں نے دائیں ہاتھ کی تشہد کی انگلی کو اٹھانا ہے, کس وقت اٹھانا ہے آپ نے یہ بھی حکم دینا ہے دماغ کو. بس اب دماغ کا کام ہے کہ اس نے اس کو کیسے اٹھانا ہے. آپ کی بات ختم ہو گئی. کیسے دماغ کا کون سا حصہ, خاص حصہ ہے, وہاں پر حکم آپ کا جاتا ہے, وہ حصہ دوسرا حصہ نہیں ادھر ادھر. آپ کی دو انگلی کیوں نہیں اٹھتی, تین کیوں نہیں اٹھتی, صرف ایک اٹھتی, اس ہاتھ کی کیوں نہیں اٹھتی؟ آپ کو حکم جاتا ہے دماغ کے اس حصے میں, دائیں ہاتھ ہے نا تو بائیں حصے میں جاتا ہے, خاص انگلی کے حصے میں جاتا ہے, وہاں سے فائبر آتے ہیں, جو نروز ہیں وہ آتے ہیں, دائیں بائیں جانب جاتے ہیں, بائیں دائیں جانب جاتے ہیں. آپ نے حکم اس حصے کو دینا ہے. آپ نے کبھی اس حصے کو حکم دیا؟ آپ کو نہیں پتا, وہ رب ذوال جلال سب کچھ کر رہا ہے. آپ نے صرف انگلی اٹھانے تشہد کے لیے, فائبر آتے ہیں دماغ سے حرام مغز میں, حرام مغز میں گوشت کی طرف آتے ہیں, مختلف پٹھے ہیں, آگے کے پٹھے اور ہیں, پیچھے کے پٹھے اور ہیں, انہیں فلیکسر کہتے ہیں, یہ جو اس طریقے سے کرتے ہیں, اور اسے ایکسٹینسر کہتے ہیں جو اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں. اگر دونوں ایک وقت میں اٹھ جائیں, اب انگلی اٹھ سکتی ہے؟ انگلی آپ کی ایسے رہے گی, یہ بھی چل رہے ہیں, یہ بھی چل رہے ہیں, اس کو اٹھانے کے لیے یہ ریلیکس ہو جائیں گے, نیچے والے اوپر والے کام کریں گے, تو پھر انگلی اٹھے گی آپ کی. اللہ کی قسم کوئی مائے کرال خود نہیں کر سکتا. یہ چھوٹا سے چھوٹا عمل ہے, سجدے میں دیکھیں پورا جسم ہلتا ہے. یہ تو کتنی جوڑ ہیں یہاں پہ, ایک جوڑ ہلتا تھا اس کی انگلی کے لیے, دیکھیں یہ جوڑ ہلا ہے. سجدے میں گنے کتنے جوڑ ہلتے ہیں, کتنے جوڑ عمل کرتے ہیں, جسم کے کون کون سا پٹا حرکت کرتا ہے. تو یہ گردن اکڑا کے جو چلتے ہیں تکبر میں, وہ کبھی غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو سسٹم پیدا کیا ہے, اللہ قسم اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک کن فیکون سے وہ لکڑی کا ٹکڑا بن جائے. فالج کے مریض کو کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ کیسے پڑا ہوتا بےچارا, تمنا کرتا کہ اس حادثے میں اپنے منہ سے مکھی کو ہٹا دوں, پڑا ہے بےچارا. یہ جو بیماریاں ہیں اس وقت اس شخص کے لیے امتحان ہے, اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں اگر وہ مومن ہے. انشاءاللہ کافر کو تو عذاب ہی عذاب ہے نا, اگر مومن ہے اور وہ اس پر اس کو فالج کا اٹیک ہوا ہے, اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں, دیکھنے والے کے لیے عبرت ہے. جو گردن اکڑا کے تم چل رہے ہو, یہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. وہ تمنا کرتا ہے ایک مرتبہ خود استنجا کرے, نہیں کر سکتا, حمام طرف جا نہیں سکتا. یہ طاقت کس نے آپ کو دی ہے؟ دو پاؤں پہ چلتے ہو آپ جانتے ہیں, دو لکڑی یہاں پہ کھڑی کر دے, کھڑی ہو سکتی ہے؟ گر جاتی ہے. آپ جسم کے دو ٹانگ پہ کیسے کھڑا کرتے ہیں؟ یہ توازن آپ کے دماغ میں کس نے پیدا کیا ہے؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون, اور تمہارے نفس کے اندر اللہ تعالیٰ کے معجزے ہیں, عقل کو حیران کر دینے والی چیزیں ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کیا تمہیں نظر نہیں آتے؟ ہاں واقعی بہت سارے لوگوں کو نظر نہیں آتے. تو تکبر سے بھی عمل صالح ضائع ہو جاتا ہے, اور آخر میں بہت سارے اور بھی چیزیں بھی جو زیادہ اہم ہیں, ظلم کرنا, کسی پہ ظلم کرنے سے بھی عمل ضائع ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحابہ کرام سے گفتگو کرتے ہوئے, کیا تم جانتے مفلس کون ہے؟ جانتے ہیں مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ مال ہے نہ متاع ہے. ہمارے حال یہی ہے نا، فقیر کون ہے؟ مفلس کون ہے جس کے پاس کوئی کچھ نہیں، پیسہ نہیں ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے ساتھ نماز ہوگی، زکوٰۃ ہوگی اور روزہ ہوگا، اور اس حالت میں آئے گا کہ فلاں شخص کو گالی دی، فلاں شخص کو مارا، فلاں شخص کو پیٹا، فلاں شخص کا قتل کیا، تو اس کے نیک اعمال سے لیا جائے گا اور ان لوگوں کو دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کے سارے اعمال ختم ہو گئے. ابھی ترازو بیلنس میں نہیں آیا، ابھی ترازو، ابھی حساب پورا نہیں ہوا، تو پھر ان کی جو برائیاں ہیں وہ اس شخص پر ڈال دی جائیں گی، پھینک دی جائے گی، اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کہاں گئی وہ اعمال؟ ارے ابھی تو نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کے آیا تھا یہ شخص، اتنی حج کی، 40 حج کی، وہ کہاں گئے؟ سارے کے سارے تمہارے ظلم کی وجہ سے سارے کے سارے حقارت ہو گئے. تو میرے بھائی، عمل صالح کرنا آسان ہے، اس کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے. جو آپ نے بیلنس کمایا عمل صالح کا، اس کو محفوظ رکھو، تب آپ کے نامہ اعمال بھی آپ کے سامنے ہوں گے. ہم جتنے عمل کرتے ہیں اسے زیادہ ضائع کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم عمل صالح بھی کریں اور اس کی حفاظت بھی کرنے کا ہمیں ڈھنگ اللہ تعالیٰ سکھائیں. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہم سب گنہگار ہیں، بلکہ میں اپنے بارے میں کہتا ہوں میں گنہگار ہوں، کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے اور میرے خطاؤں کو معاف فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.